مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف آج 9 ذوالحجہ 1443 سے نہیں 8 جولائی 2022 عیسوی ہے اور آج وہ خوش نصیب لوگوں کی یادیں ہیں کہ جنہیں آج عرفات کے میدان میں وقوف کی سعادت بھی ملی اور اب وہ مزدلفہ کی طرف چل ہی پڑے ہوں گے چل پڑے ہوں گے اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا اسامہ بن فریق شریک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں عرفات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا. گویا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں. ادھر ادھر سے اعرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے, ادھر ادھر سے عربی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فلاں فلاں کام کرنے میں کوئی حرج ہے, کیا فلاں فلاں کام کرنے میں کوئی حرج ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندو اللہ پاک نے تم سے حرج کو اٹھا لیا ہے سوائے اس شخص کے جس نے کسی مسلمان سے ظلمن قرض لیا, وہ شخص حرج میں مبتلا ہوا اور ہلاک ہوا. لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم دوا استعمال کریں؟ ارشاد فرمایا دوا استعمال کرو, اللہ پاک نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کی دوا بھی اتاری سوائے بڑھاپے کے. لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بہترین چیز کیا دی گئی؟ ارشاد فرمایا لوگوں کو حسن اخلاق سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی. پیارے اسلامی بھائیو, مدنی چلن کے ناظرین, خطبہ حجت الوداع یہ بہت ہی مشہور خطبہ ہے اور یہ مختلف مواقع پر بیان ہوا, یعنی کچھ مکہ پاک, کچھ عرفات اور کچھ مینا وغیرہ مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے ارشادات عطا فرمائے. حدیث جمع کرنے والوں نے خطبہ حجت الوداع کو جمع بھی کیا, اس کی نشاندہی بھی کی کہ فلاں ارشاد عرفات, فلاں ارشاد مینا, فلاں ارشاد اس جگہ پر, اس جگہ پر, کچھ جگہوں کا تعین ہو سکا, کچھ جگہوں کا تعین نہیں ہو سکا. لیکن اس عظیم خطبے کے تعلق سے کئی حدیثیں, کئی روایات ہمارے بزرگوں نے, علماء کرام نے, محدثین کرام نے لکھی, اس کی شروحات بھی لکھی. انہی میں سے ایک حدیث المعجم الکبیر کے تعلق سے میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا، اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سوائے بڑھاپے کے، یعنی ہر جو جس اللہ پاک نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کی دوا بھی اتاری سوائے بڑھاپے کے۔ علامہ عبد الرحمنابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کیونکہ بڑھاپے کی کوئی دوا نہیں ہے۔ مرکات المفاتح میں لکھا ہے جب اللہ پاک کسی بیمار کی شفا نہیں چاہتا تو دوا اور مرض کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعے آر کر دیتا ہے جس کی وجہ سے دوا مرض پر واقع نہیں ہوتی۔ جب شفا کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے جس سے دوا مرض پر واقع ہوتی ہے اور شفا ہو جاتی ہے۔ نہیں سی ستی سے پاک میں بڑی پیاری بات ایک اور ارشاد ہوئی کہ لوگوں کو حسن اخلاق سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان ارشادات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ حجت الوداع میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر فتاوی رضویہ شریف میں ایک بڑی پیاری اپنی تحقیق بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد 20 پیج نمبر 575 پر کچھ اس طرح نقل فرماتے ہیں، حجت الوداع شریف کھلی بہار کے موسم میں تھا۔ فرماتے فقیر نے حساب کیا 9 ذوالحجہ 10 سنہ ہجری یہ جمعہ تھا اور 6 مارچ 632 سنہ عیسوی بنتا ہے۔ یہ فتاوی رضویہ کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے ایک معلومات کی بات تھی وہ میں نے بیان کی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت آپ نے جو ارشاد سنا اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گرد صحابہ کرام علیہ مردوان کس قدر تعداد میں جمع تھے، حتیٰ کہ ہمارے بزرگوں نے تعداد کو بھی لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت تعداد کتنی تھی۔ مرقات نے فرمایا کہ کل 130,000 حجہ جمع ہوئے، ان کم و بیش کے ساتھ بات کریں گے۔ یہ ایسا، اس میں مختلف تعداد بھی بیان کی جاتی ہیں، تاہم یہ بڑا عظیم وقت تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حج کے تعلق سے اعلان ارشاد فرمایا اور جوک در جوک چاروں طرف سے صحابہ کرام علیہ مردوان جمع ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کی۔ اس کی ایک وجہ ہمارے علماء نے بڑی پیاری لکھی ہے، وہ یہ بھی لکھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حج کے لیے جمع کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعداد حج کر لے، اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ساتھ یہ دیکھ لیا جائے کہ حج کیسے کیا جاتا ہے، تو یہ گویا کہ یوں سمجھے کہ حقیقی چل حج تھا جو صحابہ کرام علیہ رضوان کو نصیب ہوا۔ اور الحمدللہ اس کے تعلق سے کئی روایات ہمیں مل جاتی ہیں۔ الغرض میرے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین، میں یہاں پر چند ایک اس حج کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کیے ہوئے ارشادات بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار میں تم سب سے پہلے حوض کوثر پر پہنچ کر تمہارا انتظار کروں گا اور تمہارے ذریعے ساری امتوں پر فخر کروں گا۔ خبردار تم نے مجھے دیکھ بھی لیا ہے اور سن بھی لیا ہے، میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، جس نے جان بوجھ کے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اس کے علاوہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، یہ میں پوری پوری روایتیں بیان نہیں کر رہا ہوں، کہیں کہیں سے کچھ کچھ حصہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن حجت الوداع کے موقع پر خطبے میں یہ بھی ارشاد فرمایا، جان لو دل تین باتوں پر خیانت نہیں کرتے، اللہ پاک کے لیے خالص عمل کرنے میں، حکمرانوں کی خیر خواہی میں، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنے میں، کیونکہ مسلمانوں کی دعا غیر موجود مسلمانوں کو بھی شامل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفہ کے دن خطبے میں فرماتے ہوئے سنا، اے لوگوں، میں تم میں وہ چیز چھوڑتا ہوں جب تک تم اسے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، یعنی اللہ پاک کی کتاب اور میری اولاد یعنی اہل بیت۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمائے، لوگو، میں تم میں وہ چیز چھوڑتا ہوں جب تک تم اسے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اللہ پاک کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک اور حدیث میں آیا، اور میں تم میں وہ چیز چھوڑتا ہوں کہ اس کے ہوتے تم کبھی گمراہ نہ ہوگے جب تک تم اسے تھامے رہو گے، جب تک تم اسے تھامے رہے، یعنی قرآن کریم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ لکھتے، یعنی میں جا رہا ہوں اور قرآن کریم تم میں چھوڑے جاتا ہوں، اگر تم نے اپنے عقائد اور اعمال اس کے مطابق رکھے تو گمراہ نہ ہوگے۔ خیال رہے کہ پورے قرآن پر عمل ضروری ہے، اور قرآن شریف میں تو یہ حکم بھی ہے کہ اللہ و رسول کی اطاعت کرو، اور یہ بھی ہے کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، لہذا سنت پر عمل لازم ہوا۔ اب یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ سنت اور عمل ضروری نہیں، قرآن کافی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی پیاری یہ ارشاد عطا فرمایا کہ جب تک تم اس کو پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ اگر ہم اپنی خود کو اور اپنی اولاد کو گمراہ ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو ایک کامل مسلمان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو علم دین کے زیور سے آراستہ کرے۔ بدقسمتی یہ ہے پیار اسلامی بھائیوں کہ فی زمانہ اس طرف توجہ نہیں ہے۔ اب آج پاکستان میں نعوذ الحجہ ہے، اور عرب شریف میں دسویں رات شروع ہو چکی ہے، دنیا میں کئی جگہوں پر کل نعوذ الحجہ منایا جائے گا، اور یہ بھی برکتوں والا دن ہے نعوذ الحجہ، اس کا روزہ بھی برکتوں والا ہے۔ تو میں نے آج جو آپ کے لیے بیان کا انتخاب کیا وہ بھی اسی طرح کہ ہم ان باتوں کو یاد کریں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ الحجہ عرفات کے دن دسویں ہجری، دس سن ہجری کو ارشادات عطا فرمائے اپنے ایک امت کے لیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یہ رہنما ہے۔ آج امت جس آزمائش اور پریشانیوں میں مبتلا ہے، اگر ہم اس کی وجوہات پر غور کریں تو ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جرنلی تو اگر میں بات کروں، دنیا بھر کے مسلمانوں سے میں اس وقت مخاطب ہوں، جنرلی اگر میں بات کروں تو اب کتنے گھر رہ گئے جو اپنی اولاد کو اور خود کو قرآن کے علم سے، سنت کے علم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں، کتنے گھر رہ گئے۔ آج اگر آپ علم دین کی طرف غور کریں گے، علم دین سیکھنے والے، علم دین حاصل کرنے والے کتنے، اور علم دنیا کے پیچھے جو مارے مارے پھر رہے ہیں وہ کتنے، اور جو علم دنیا حاصل کر رہے ہیں ان کی بھی اگر میں صورتحال بیان کروں، مثال کے طور پر میں نے کئی دفعہ یہ سوال کیا ہے اپنے گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے، جو میرے گریجویٹ اسٹوڈنٹس مسلمان دنیا بھر میں دیکھ اور سن رہے ہیں، آپ کی گریجویشن مکمل اگر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، دیٹ مینس آپ 20 تو پلس ہو ہی گئے، 20 سال سے اوپر آپ کی عمر ہو گئی، 21-22 سال کی آپ کی عمر ہو گئی ہوگی، میٹریکولیشن ہمارے یہاں نارملی طور پر 15-16 سال کی عمر میں بندہ میٹرک کر لیتا ہے، یعنی 10 کلاسیں اگر اس نے پڑھی ہیں اسکول میں بھی تبھی اس کی عمر 15-16 سال کے آس پاس ہو جاتی ہے، اور اگر اس کے آگے جاتا ہے تو اس کی عمر 20-21 سال کی ہو جاتی ہے، اور آگے بڑھتا ہے تو اس کی عمر 23-24 سال کی ہو جائے، پھر آگے اسپیشلائزیشن کی طرف جاتا ہے تو 25-26 سال کی اس کی عمر ہو جاتی ہے، آپ اسپیشلائز بھی ہو گئے، آپ کو ڈگری بھی مل گئی، آپ کو آنر بھی مل گیا، واٹ ایور جو آپ نے اچیو کرنا چاہا آپ نے اچیو کر بھی لیا۔ لیکن میں اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس پورے ایجوکیشن ٹینیور کے اندر کیا آپ نے قرآن پڑھا، قرآن سیکھا، درست قرآن پڑھنا آیا؟ قرآن یہ گمراہ سے، گمراہی سے بچاتا ہے، سنت یہ ہمیں گمراہی سے بچائے گی، اہل بیت کی تعلیم، اہل بیت سے وابستگی یہ ہمیں گمراہی سے بچائے گی، صحابہ کرام علیہم رضوان کے دامن سے وابستگی یہ ہمیں گمراہی سے بچائے گی۔ یہ بڑا جنرل ٹاپک ہے قرآن کے تعلق سے، بڑا ٹاپک ہے، عام مسلمان اس پر ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، عام مسلمان اس پر ڈبیٹ کر رہا ہوتا ہے، اچھا پڑھنا وڑھنا بےچارے کو کچھ آتا نہیں ہے خاص، جناب قرآن کی بات کریں، چلے آپ کے سامنے قرآن کی آیت بیان کی تو آپ کو کیا پتا کہ قرآن کریم کی کون سی سورت ہے، کون سی آیت ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، ناسخ ہے کہ منسوخ ہے، اس سے حکم شریعت کیا نکلے گا، نہیں نہیں پتا ہوتا، پوسٹ آتی ہے لوگ یہ پوسٹ وائرل کر دیتے ہیں، آگے بڑھا دیتے ہیں، پتہ ہے کچھ نہیں ہوتا۔ تو جنرلی طور پہ جو ہماری صورت حال ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ تو اگر ہم اپنی اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں، بہتری لانا چاہتے ہیں، امت اپنے آپ کو ایک اچھی جگہ پر لا کر کھڑا کرنا چاہتی ہے، تو خطبہ حجت الوداع کے موقع پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ جب تک تم قرآن سے وابستہ رہو گے، قرآن کو تھامے رہو گے، گمراہ نہ ہوگے، قرآن، سنت، اہل بیت، صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ بیسک چیزیں ہیں جو ہمیں گمراہی سے بچاتی ہیں، ہمیں بھٹکنے سے بچاتی ہیں، ہمیں بہکنے سے بچاتی ہیں۔ اور اگر جنرلی طور پہ بات کی جائے تو اس وقت اس طرف توجہ کتنی، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے یہ بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا، کوئی ہے جو عالم بننے کی، حافظ بننے کی تمنا کرتا ہو کہ میرا بچہ عالم بنے، حافظ بنے؟ میں ایک دینی ماحول کی بات نہیں کر رہا، ایک دینی ماحول سے وابستہ لوگ باتوں کا نیت کر بھی لیتے ہیں، ہمیں بھی ملتے ہیں، آپ کو بھی ملتے ہوں گے کہ جناب میں نے نیت کی کہ میرا بچہ عالم بنے گا۔ ارے بھیا، اگر عالم بنانے کی نیت کر بھی لی ہے، حافظ بنانے کی نیت کر بھی لی ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کی نیت کو اللہ قبول فرمائے، تو پھر اسے داخل بھی تو اسی جگہ کرانا، جب بندہ عالم اور حافظ بنتا ہے، عالم اور حافظ بنانے کی نیت کر لینے سے عالم اور حافظ تو نہیں نہ بن جائے گا، تو مفتی تو نہیں نہ بن جائے گا، یا اہل علم والے لوگوں میں شامل تو نہیں نہ ہو جائے گا، اگر اس کو آپ نے یوں نیت کر بھی لی ہے، اس کو اسی جگہ پر داخل کیوں نہیں کراتے، اس کو اسی جگہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان ارشادات پر غور کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جیسے علم دین کے تعلق سے طبرانی شریف میں حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ علم کی جستجو میں جوتے یا موزے یا کپڑے پہنتا ہے، اپنے گھر کی چوکھٹ سے نکلتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث، اس کئی روایتیں ایسی، ایسی کئی روایتیں ملیں، یہ علم دین سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت سیدنا، ایک اور حدیث پاک میں آپ کو بیان کرتا ہوں، جس کو اللہ نے حفظ قرآن کی نعمت عطا فرمائی اور اس نے کسی اور کے متعلق گمان کیا کہ اسے اس سے افضل چیز عطا کی گئی ہے، تو اس نے اللہ کی عظیم نعمت کی ناشکری کی۔ یہ حافظ کے لیے، اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات، جو خاص طور پر جو میں بھی بیان کر رہا ہوں، خطبہ حجت الوداع کے موقع پر جو ارشادات عطا کیے، تو وہ میں نے کہیں کچھ کچھ جگہوں سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ارشادات ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، مثال چنانچہ ایک چند ایک روایت اور بھی سنی ہے انشاءاللہ تعالی، بہت ہی پیاری یہاں بھی روایتیں ملتی ہیں۔ چنانچہ پیاری آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر یہ فرماتے ہوئے سنا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر یہ فرماتے ہوئے سنا، میں تمہیں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ یہ بات بیان کی، ہم نے کہا عین قریب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کو ہمارا وارث بنا دیں گے۔ یہ پڑوسیوں کے تعلق سے، اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور پڑوسیوں کے حق ادا کرنے میں اللہ کرے کہ ہم کامیاب ہوں، تاکہ ہمیں اجر و ثواب ملے۔ کئی لوگ ایسے رہتے ہیں جن کو اپنے پڑوسیوں کے تعلق سے اتنا وہ نہیں ہوتا، جیسے ابھی آج کل بقرہ عید ہے، ابھی ایک دو دن کے بعد جانور کٹے گا، آس پاس پڑوسیوں کے تعلق سے لوگ لحاظ نہیں کرتے، بلکہ جانور کاٹنے کے تعلق سے تو چلو پڑوسی کے آگے بھی کچھ گرا ورا دیتے ہیں اور ان کے گھر کے دیواریں بھی خراب ہو جاتی ہیں جبکہ نہیں ہونی چاہیے، اس تعلق سے بھی حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ بھی غور کریں کہ پڑوسیوں کا جو ہے 40 گھر 40 گھر 40 دائیں 40 بائیں وغیرہ، آپ کا یہاں جانور ذبح ہوا، ذرا پڑوسیوں کے تعلق سے دیکھ لیں گے کتنے پڑوسی ہیں جن کے یہاں اس بار جانور نہیں کٹا ہوگا۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم جس محلے میں جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کون کون سے پڑوسی ایسے ہوں گے کہ جو قربانی سے محروم ہیں، اللہ کرے کہ ہم ان تک قربانی کا گوشت پہنچانے میں کامیاب ہوں۔ تو لسٹ بن سکتی ہے، پڑوسی ایک پورا پورا سال، دو دو پانچ پانچ دس دس سال ہو جاتا محلے میں رہ رہے ہوتے ہیں، اگر اس کو بھی سیریسلی لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے محبتیں بڑھیں گی اور اللہ نے چاہتے یہ محبتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں کام دیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ پاک استغفار کے وقت تمہارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جس نے صدق دل سے استغفار کیا اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کا میزان بھاری ہوا، اور جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا بشر بن سحیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں خطبے میں ارشاد فرمایا، جنت میں مومن ہی داخل ہوگا اور یہ ایام یعنی ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں۔ اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیم علیہ رحمہ کچھ یوں لکھتے ہیں کہ ایام کھانے پینے کے دن ہیں کی وضاحت کہ اس لیے ان دنوں میں یعنی ان دنوں یعنی ایام تشریق میں روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ سب مسلمان اللہ کے مہمان ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والی سے روایت کرتے ہیں، حجۃ الوداع کے خطبے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کے ذمے میں ہے، جس نے اللہ کے ذمے کو توڑا اللہ پاک اس کو جہنم میں اوندھے منہ گرائے گا۔ اللہ پاک ہمیں صبح کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے یعنی فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو فجر کی نماز میں سستی کرتے ہیں، اوندے منہ پڑے سوئے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ کب فجر کا وقت شروع ہوا کب فجر کا وقت ختم ہو گیا۔ اللہ کی پناہ، جہاں دیگر نمازیں بھی ہم پابندی کے ساتھ پڑھنے کی نیت کرتے ہیں، میرے پیارے اسلام بھائیو، آج 9 ذی الحجہ ہے، 1443 سنہ ہجری، نیت کریں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، نیت بھی کرتے ہیں کہ ہم تمام کے تمام نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کریں، مسجد میں با جماعت ادا کریں، بالخصوص جو فجر کی نماز میں سستی کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی سستی کو دور کریں اور مسجد میں آئیں، مسجد میں آ کر نماز پڑھیں، مسجد نماز کے لیے بنی ہے پیارے اسلام بھائیو. کئی لوگ رات رات بھر جاگتے ہیں اور صبح نماز پڑھتے بھی ہیں تو وہ اول وقت میں اپنے توبہ ذمہ داری سمجھ کر سو جاتے ہیں کہ ہم نے اول وقت پڑھ کر سو گئے. حالانکہ مسجد قریب ہوتی کوئی معنی شرعی نہیں ہوتا, کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہوتی کہ جا کر وہاں نماز نہ پڑھ سکے. بلکہ میں تو یہاں بھی مشورہ دیتا ہوں, کئی اسلام بھائی کو مشورے دیے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مسجد تھوڑی سی دور ہے پھر بھی جا کے جماعت سے نماز پڑھیں, ثواب تو ملے گا. اگر شرعاً جماعت واجب نہ ہوئی تب بھی جا کر نماز پڑھنے میں ثواب تو ملے گا نہیں ملے گا. میں نے ساؤتھ افریقہ, یو کے اور مختلف ملکوں میں جا کر دیکھا پیارے سائیں بھائیو, پانچ پانچ سات سات آٹھ آٹھ دس دس منٹ کی ڈرائیو کر کے, جی ڈرائیو کر کے گاڑی چلا کر لوگ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے آتے ہیں, باقاعدہ میں نے دیکھا ہے. اور کئی بزرگ ہوتے ہیں جو مطلب ظہر میں عصر میں آتے ہیں عشاء پڑھ کے جاتے ہیں, یار کون بار بار آنا جانا کرے, جماعت کا ذوق دیکھیے, جماعت کا شوق دیکھیے. یہ میں وہاں کا کہہ رہا ہوں جو ویسٹرن کنٹریز کہلاتی ہیں, غیر مسلموں کے ممالک کہلاتے ہوئے میں آپ کو وہاں کی مثالیں دے رہا ہوں کہ جو کس قدر جماعت کا ذوق شوق رکھتے ہیں. نماز کا وقت ہوتا ہے فوراً اٹھتے ہیں گاڑی اسٹارٹ کرتے ہیں, پیدل جانا اتنا آسان نہیں ہوتا اور وہاں زیادہ تر ڈرائیو گاڑیاں چلائی جاتی ہیں, تقریباً مساجد کے باہر پارکنگ ایریا ہوتا ہے. بلکہ سچی بات یہ کہ جو آفیشیل جو آپ کو پرمیشن دیتے ہیں ادارے کہ آپ یہاں نماز کی جگہ بنا سکتے ہیں مسجد وغیرہ یا جائے نماز, ان کو باقاعدہ آپ کو بتانا پڑتا ہے. یہ میں آپ کو وہاں کی ڈاکیومنٹیشن جو بنتی ہے اس کے حساب سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ نے وہاں پر 200 نمازیوں کی جگہ بنائی تو کیا 200 نمازیوں کی پارکنگ ہے؟ جی ہاں, یہ پارکنگ دکھانی پڑتی ہے وہاں پر, تاکہ گاڑیاں پھر کہاں کھڑی رکھیں گے لوگ جو نماز کے لیے آئیں گے. تو تقریباً جتنے بھی پروجیکٹ بنتے ہیں, چاہے وہ ریزیڈینشیل پروجیکٹ بنتے ہیں یا کمرشل پروجیکٹ بنتے ہیں یا ریلیجیس پروجیکٹ بنتے ہیں, ان سب میں پارکنگ ایک اصول بنا ہوا ہے دنیا بھر کا. بھائی پارکنگ کہاں کرائیں گے آپ؟ تو باقاعدہ وہاں پر جہاں ہم اپنی مساجد وغیرہ کی جگہیں دیکھتے ہیں تو وہاں کونسل کی طرف سے یہ ریسٹرکشن ہوتی ہے, یہ قانون ہوتا ہے کیا پارکنگ ایریا کہاں ہے. تو باقاعدہ پارکنگ ایریا بتانا پڑتا ہے, یہ پارکنگ ایریا. وہ پارکنگ ایریا بتانے کے بعد وہ پارکنگ ایریا مارکنگ بھی رکھنا پڑتا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, ورنہ تو آس پڑوس والے لوگ شکایت کریں گے بھائی یہ گاڑیاں ہمارے گھر کے باہر کھڑی ہوتی ہے, روڈوں پر رش ہو جاتا ہے. لیکن میں یہ بات آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کنٹریز کے اندر جہاں ہم بہت برائیاں بیان کرتے ہیں, برائیاں میں اس کا بھی انکار نہیں کرتا, مگر وہاں رہنے والے مسلمانوں میں میں نے یہ جذبہ بھی دیکھا ہے. ہو سکتا ہے یہاں بھی اس طرح کے جذبے ملتے, میں یہ نہیں کہتا یہاں بالکل جذبہ نہیں ہے, لیکن وہاں کے یہ جذبے میں نے دیکھے ہیں کہ لوگ باقاعدہ کار میں آتے, فجر میں آتے ہیں, اگرچہ نمازی کم ہے, یہ بات میں بالکل مانتا ہوں, اگرچہ نمازی کم ہے, فجر میں سب سے زیادہ کم نمازی مساجد میں فجر میں ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے, نہ جانے کیا فجر میں رات میں سے نحوست آ جاتی ہے, اچھا خاصا نمازی آدمی بھی فجر میں نماز با جماعت ادا کرنے سے رہ جاتا ہے اور مسجدیں جیسے خالی خالی سے نظر آتی ہے. لیکن یہ جذبہ ہے اور یہاں پر جناب 10 منٹ کی پیدل راستہ ہے, 10-12 منٹ کا پیدل راستہ ہے, نہیں جماعت سے نماز پڑھنے نہیں جاتے. اگر مسجد میں ہم جماعت سے نماز پڑھنے نہیں جائیں گے تو ہماری اولاد کل مسجد کی طرف کیسے جائے گی؟ اولاد کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے والد صاحب مسجد میں نماز با جماعت ادا کرنے جاتے تھے. آپ دیکھیے کئی ایسے آپ کو لوگ ملیں گے جو جمعے کے عادی ہیں, جن کے والد صاحب جمعے کو لے کے جاتے تھے تو وہ جمعے کے عادی بن گئے. بچہ اگر سمجھدار ہو جائے, اتنا ہو جائے کہ اس کو مسجد میں لے جانے میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں آتی, اور شرعاً اس کو مسجد لے جانے کی اجازت, تو اپنے ساتھ بچوں کو مسجد میں لے کے جائے تاکہ ان کو بھی جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنے کا ان کو مزاج کیسے بنے گا. ورنہ تو بچے بڑے ہو جائیں گے وہ بھی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے نہیں جائیں گے. اللہ پاک ہمیں مسجد کو آباد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک کاش اللہ وہ اللہ کی رحمت سے ایسا ہو جائے کہ آتے سال عرفات سے مزدلفہ کا اس وقت ہم سفر کر رہے ہوں, اس وقت تو سچی بات ہے لبے کی صدائیں ہوں گی اور عرفات سے مزدلفہ کی طرف لاکھوں حاجیوں کا سفر ہو رہا ہوگا. کوئی بس میں جا رہا ہوگا تو کوئی پیدل جا رہا ہوگا, گاڑیوں میں جا رہا ہوگا, کوئی کیسے مختلف انداز سے لوگ بس اپنے, کئی لوگ تو مزدلفہ پہنچ ہی چکے. مفتی صاحب ماشاءاللہ میرے ساتھ ہیں, مفتی صاحب سے میں عرض کروں گا کہ آج عرفات کے میدان میں حقوق اللہ کی معافی کا وعدہ اور مزدلفہ کے میدان میں حقوق العباد کی معافی کا وعدہ ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ جیسا گناہگار تو یہ تمنا کرے گا کہ بس ہر سال مجھے عرفات و مزدلفہ مل جائے, حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بوجھ بندہ لادے ہی گمراہ ہوتا ہے. اور اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ اپنے اس بندوں پر کتنی رحمت فرماتا ہے کہ اگر انہیں عرفات کے میدان کی حاضری اور مزدلفہ کی حاضری 9 اور 10 ذوالحجہ ہو گئی مل جائے تو اللہ پاک ان حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تعلق سے ان پر بڑی رحمت فرماتا ہے. اس تعلق سے اگر میں چاہوں گا آپ بھی کچھ فرمائیں کہ حقوق اللہ کا معاف ہونا اور حقوق العباد کا معاف ہونا کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے.
عرفات کے میدان کے حوالے سے چونکہ بشارتیں بہت ساری ہیں, اللہ پاک اس دن جتنی مغفرت فرماتا ہے کسی دن اتنی مغفرت نہیں فرماتا, حدیث پاک میں ارشاد فرمایا. اور شیطان اس دن بڑا رسوا ہوتا ہے, خاک اپنے سر پر ڈالتا ہے, اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ میرے یہ بندے دور دور سے پراگندہ بکھرے ہوئے بال لے کر اور اس حلیے میں میرے پاس حاضر ہیں. یعنی اسلام جو ہے وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ستھرا رہا جائے, صاف ستھرا رہا جائے, لیکن میدان عرفات میں جو حاجی حاضر ہو اس کے لیے پسندیدہ یہ ہے کہ وہ میلا کچیلا ہو, اس کا جو احرام ہے وہ نیا نویلا نہ ہو بلکہ پرانا ہو, میلا ہو, بال داڑھی کے ہیں تو بکھرے ہوئے ہیں اس کے. اس کنڈیشن میں بندہ حاضر ہو رہا ہے کہ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے, وہ حالت ہوتی ہے کہ جو رحمت کو ابھارتی ہے. تو اللہ پاک اس موقع پر رحمت خاص فرماتا ہے. اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ ادب یہ ہے میدان عرفات کا ایک, کہ اس میں یہ اعتقاد, یہ نظریہ رکھے گا, یہ سوچ رکھے گا کہ میرا اب کوئی گناہ باقی نہیں رہا. اور آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں کہ بندہ یہ سمجھے کہ میرا کوئی گناہ باقی ہے. یعنی یہ بندہ اس وقت ذہن میں رکھے گا. لیکن اسی طرح جب مزدلفہ جائے گا تو مزدلفہ میں حقوق العباد معاف ہوں گے, لیکن ان کی معافی کا معنی بھی پیش نظر ہونا ضروری ہے اور اس کی اہمیت کا بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ کل بروز قیامت بالخصوص جو حقوق العباد ہیں, اللہ پاک نے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ جو بندوں کے آپس کے معاملات ہیں اللہ اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑے گا. اپنے اور بندے کے درمیان کے جو معاملات ہیں اس پر اللہ پاک اس کی مرضی ہے وہ جو چاہے فرمائے گا, لیکن جب بندوں کے معاملات بالخصوص ہوں گے تو اس میں اللہ پاک کچھ بھی نہیں چھوڑے گا, پورا فیصلہ اس کے اندر ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اصل میں حقوق العباد معاف ہوں یا حقوق اللہ معاف ہوں, ان دونوں کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی انہوں نے جو گناہ کیا, نماز کی اتنی تاخیر کی, نمازیں چھوڑیں, زکاتیں ادا نہیں کی, اس سے پہلے رمضان کے روزے نہیں رکھے یا اور اس طرح کے معاملات ہیں, یہ نہیں کہ یہ حقوق سرے سے معاف ہو گئے, یہ حقوق باقی ہیں, ان کی تلافی کرنا یہ ضروری ہوگا. جیسے نماز چھوٹی ہے, روزے چھوٹے ہیں, زکوٰۃ چھوٹی ہے, تو یہ سارے کے سارے ادا کرنے ہوں گے. اسی طرح مزدلفہ میں جو حقوق العباد معاف ہوتے ہیں, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں حقوق العباد کے معافی کا کی اللہ پاک کے بارگاہ میں گزارش کی تھی, تو وہ حقوق العباد تو اللہ پاک نے خوشخبری دے دی امت کے لیے کہ وہ معاف ہو گئے, حقوق اللہ معاف ہو گئے, لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ میدان عرفات میں اس وقت خوشخبری آپ کو نہیں دی گئی. جب آپ میدان مزدلفہ میں آئے تو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خوشخبری دی گئی کہ اب جو یہاں حاضر ہو تو اللہ پاک حقوق العباد بھی معاف فرما دے گا. اس کا معنی بھی وہی ہے کہ بندہ جو اس کی تاخیر اور اس کا جو گناہ ہوا ہے وہ معاف ہو گیا, حقوق العباد بہرحال باقی ہیں. یعنی جا کے کسی کا قرض دبایا ہے تو وہ واپسی کرنا ہوگا, کسی کو مارا ہے, کسی کو برا بھلا بولا ہے, تنگ کیا ہے, تو سب سے معافی مانگنا ہوگی, ورنہ پھر یہ گناہ دوبارہ لوٹ کر آئیں گے. تو بڑا پرکیف منظر ہوتا ہے, پرکیف ماحول ہوتا ہے, اور جو اللہ پاک کو منانا ہوتا ہے اصل تو میدان عرفات میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو مقصود اصلی اللہ پاک کو منانا ہے وہاں پر. یعنی روزہ رکھنے سے منع کیا حاجی کو کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا, حالانکہ روزہ پسندیدہ ہے, اور عرفات کے دن کا روزہ جو رکھتا ہے حاجی کے علاوہ اس کے لیے فرمایا کہ ایک سال پچھلے کے گناہ معاف ہونے کی امید ہے اور ایک سال اگلے سال کے گناہ معاف ہونے کی امید ہے، لیکن اس کے باوجود حاجی کو منع کیا گیا کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا، اس لیے کہ وقوف کرے، کھڑا ہو اور اللہ پاک کو منائے، روزے کی وجہ سے کہیں اس کو کمزوری نہ آ جائے۔ تو یہ اللہ پاک کو وہاں منانا ہوتا ہے، اور منانے کا انداز ہر ایک کا وہاں الگ الگ نرالا ہوتا ہے، اپنے اپنے انداز میں منا رہے ہوتے ہیں۔ تو اور مزدلفہ کا اپنا ایک کیف ہوتا ہے، اپنا ایک منظر ہوتا ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک راضی ہو جائے، حقوق العباد کو معاف فرما دے۔ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے اللہ پاک کے ایک نام کے تحت بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، العدل کے تحت، کہ عادل، اللہ پاک عدل فرمانے والا ہے۔ تو فرمایا کہ پورا پورا عدل یہ ہے کہ اللہ پاک فیصلہ تو بندوں کے درمیان فرمائے گا، جو حق ہوگا وہ دلائے گا، لیکن وہ کریم دونوں کو راضی کروا دے گا۔ پورا فیصلہ ہوا، پورا بدلہ ہوا، لیکن اللہ پاک دونوں کو راضی فرما کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو کاش کہ مزدلفہ کا یہ مشدہ ہمیں وہاں مل جائے کہ اللہ کرے کہ فرحال حقوق العباد کی ادائیگی ہو جائے اور قیامت کے دن اللہ پاک اس طرح رضا کی صورت بنا دے۔
یہ باتیں ہمیں ابھارتی ہیں اس چیز پر اور افسوس اور حسرت پیدا کرتی ہیں کہ کاش میں بھی وہاں ہوتا۔ یہ حسرت آتی ہے کہ کاش میں بھی عرفات کے میدان میں ہوتا، کاش میں بھی مزدلفہ کے میدان میں ہوتا۔ یعنی اس بات کا احساس ہوتا ہے نا کہ یار یہ بڑی بشارت ہے گناہوں کا معاف ہو جانا، اور یا اللہ بس یہ میں واپس جا کر اگر مجھے واپسی مل جاتی ہے تو میں انشاءاللہ جو بچی کچھ ہی جو ظاہر ہے جو معاف ہوئے ہیں لیکن نماز ادا کرنی ہے، روزے جو قضا تھے وہ ادا کرنے ہیں، زکات جو باقی ماندہ تھی وہ دینی ہے، یہ سب دینا ہے، لیکن گناہوں کا بخش دینا یہ بڑی سعادت، بڑی یہ نعمت ہے۔ اور حقوق العباد کے تعلق سے ماشاءاللہ کہ ٹھیک ہے، جانے کے بعد جس کا پیسہ اس کو ادا کر دیں گے، معافی مانگ لیں گے، خلاصی کر لیں گے، مگر وہاں پہنچ جانا، یہ جو نہیں پہنچے اور جنہیں اس بات کا احساس ہے کہ عرفات اور مزدلفہ کتنی عظیم مقامات ہیں اور ایک ایک کنکری مارنے کا کتنا ثواب ہے اور طواف زیارہ کی کتنی برکتیں ہیں اور حلق و تقصیر کی، قصر کی، جو حلق ہی لے لیں، حلق والے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار دعاؤں سے نوازا ہے، اسی کتنی برکتیں ہیں، بال بال کے بدلے، نہ جانے کتنی کتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے کرم سے عطا فرما دے۔ تو بس یہ سب حسرتیں بندہ یاد کرتا ہے کہ کاش مجھے بھی صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کی سعادت ملتی۔ ابھی یقین مانے مزدلفہ میں یہ پہنچیں گے، ابھی تو پہنچ ہی رہے ہوں گے، اور مغرب اور عشاء انہوں نے عشاء کے وقت میں ادا کرنی ہے مزدلفہ پہنچ کر، اور تھکے ہارے ہوں گے، کوئی لیٹ جائے گا، کوئی بیٹھ جائے گا، کوئی کھانا کھائے گا، تو مغرب اور عشاء ادا کی جائے گی، وضو وغیرہ کیا جائے گا، پھر تھوڑا آرام کرنے والے آرام کرتے ہیں کہ چلو کچھ دیر لیٹ جایا جائے، پھر جو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے نا، وقوف مزدلفہ طلوع فجر کے بعد شروع ہوتا ہے نا، اور اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد جو وہاں دعا مانگنے کا لطف آتا ہے، اللہ تو نے ہمیں اپنے کرم سے مزدلفہ پہنچا دیا ہے، اب ہمارے گناہ بھی معاف کر دے۔ کثر، حلق، کپڑے بدلنا، مکہ پاک کی طرف سفر، طواف زیارہ، پھر آنا، پھر اگلے دن کی رمی، پھر اگلے دن کی رمی، اتنا پیارا لطف ہے یہ بس یہ ایام اللہ کرے کہ آتے سال ہم وہاں ہوں یار. آتے سال اللہ کرے ہم وہاں ہوں اور وہاں کی برکتوں سے ہم مالا مال ہوتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال چلائیے.
سر میرا سوال یہ ہے کہ دکان کے اوپر ایک ڈمی ٹائپ رکھی جاتی ہے, عام پورا انسان کی شکل بنی ہوتی ہے, وہ ڈمی رکھنا دکانوں پہ جائز ہے یا نہیں ہے؟
میرا خیال ہے یہ جو ڈریس وغیرہ جو کپڑے بیچتے ہیں تو یہ بناتے اسٹیچو اس طرح, بعضوں کو دیکھا کہ چہرہ نہیں بناتے, بغیر چہرے کے اسٹیچو بناتے, بعض لوگ چہرے کے ساتھ بناتے.
چہرہ مٹا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ تصویر کے احکام تو اس پہ نہیں آتے, لیکن اصل میں اس میں اور خرابیاں بہت ساری ہوتی ہیں. اس میں بعض اوقات جسم کے وہ ابھار واضح کیے جاتے ہیں کہ جن کی طرف نظر کرنا درست نہیں ہوتا, تو اس لیے اس انداز میں بھی اگر بنایا ہے تو ٹھیک, اس کی اجازت نہیں ہے. اور اگر بالکل چہرہ بنا ہوا نہیں ہے اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے, صرف اس کے اوپر کپڑے لٹکائے ہوئے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اس کے اندر ویسا بنا سکتے ہیں, لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا کم ہے.
عورتوں کے معاملے میں تو اسے زیادہ معاملے کو پریشان کرنے والے معاملے. جی
سوال ہمارے پاس سوشل میڈیا پر آ کے, معاشرے میں گالی گلوچ بہت عام ہے اور لوگ بات بات پر گالی بک دیتے ہیں, تو اس بارے میں کچھ یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ملے تفصیل کہ گالی گلوچ کی عادت چھوٹ جائے.
یہ بعض اوقات ماحول کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کے اندر, کہ خرابی زبان خراب کر دیتی ہے, مزاج خراب کر دیتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گالی دینے کی اتنی عادت پڑ چکی ہوتی ہے کہ گالی نکلتی ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے مطلب کہ گالیاں دی ہیں, یہ بھی نہیں پتہ ہوتا. یعنی ان کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ گالی دے رہے ہیں تو کہ میں نے گالی کب دی ہے, اس کو عموماً ہمارے کہتے ہیں ہیلپنگ ورب ہو جاتا ہے گالی ان کا, کہ گالی کے بغیر ان کا سینٹینس ہی پورا نہیں ہوتا اور عادی ہو جاتے ہیں گالیوں کے. تو یہ زیادہ تر عادت بنتی ہے جب آپ کو ماحول ایسا ملتا ہے, اور اگر ماحول ستھرا ہے تو ڈیفینیٹلی ایک ماحول ایسا ہے جہاں پر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد لفظ مدینہ نکلتا ہے اللہ, بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے گالی کے ساتھ ساتھ انگلش کے عجیب و بے تکے الفاظ ہوتے ہیں. جب کوئی واقعہ ہو جائے, کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی چوٹ لگ جائے, تو انگلش میں سے بات بے تکے لفظ میں دہرانا نہیں جاتا, وہ بڑے بے تکے لفظ ہیں اور ان کے معنی اچھے نہیں ہیں, زبان سے ڈائریکٹ وہی نکلتا ہے. لیکن اگر ماحول اچھا ہونا تو خدا نہ خاصا جیسے کوئی ٹھوکر لگ جاتی اللہ کا نام نکلے گا, اس طرح کی کوئی مقدس آواز آپ کے منہ سے نکلے گی. لیکن اگر ماحول نہیں ہوگا نا تو پھر کچھ ہی اور منہ سے نکلے گا, یا بعض اوقات گالی منہ سے نکلے گی. یہ ہوتا ہے چوٹ لگتی ہے تبھی منہ سے گالی نکلتی ہے. اچھا رش میں پھنس جائیں گے, گاڑی رش میں پھنس گئی تبھی گاڑی میں بیٹھ کے گالیاں دے رہا ہوگا, اس کی یہ. تو کوئی گاڑی کے سامنے آ جائے گا اور نکل جائے گا, اس کو بھی گالیاں دے رہا ہوگا, اس کی یہ. تو یہ ہوتا ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ گالیاں دیتے ہیں اور اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھواتے ہیں. غور کریں یار کہ جو لفظ آپ اپنے ماں باپ کو نہیں لکھوا سکتے, کسی معزز کو نہیں لکھوا سکتے, وہ لفظ آپ اللہ کے مبارک فرشتوں کو لکھوا رہے ہیں. ایسا عمل کرنے کا پر غور کریں, اتنی گندی عادت. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلو, ایسے لوگوں کو کوئی بھی اچھی گیدرنگ قبول نہیں کرتی. یہ مجھے میرے ماضی کے سارے تجربات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, جن کو بات بات پر گالی دینے کی, بدتمیزی کرنے کی, بد اخلاقی کرنے کی, ابے تبے کرنے کی, ان کو کوئی اچھی معزز اور رسپیکٹ فل فیملی بھی نہیں ملتی, وہ بھی نہیں بلاتی, ان کو دوست بھی نہیں ملتے, ایسے منع کر دیتے ہیں کہ یار اس کو نہیں بلاؤ, یار یہ بدتمیز آدمی گالیاں بہت دیتا ہے. اچھے لوگوں میں آپ کو یہ لوگ اٹھتے بیٹھے, ان کو اپنا ہی ماحول ملا ہوا ہوگا, یا اپنی مطلب اسی طرح کے عالی مواری لوگوں میں یہ بیٹھتے اٹھتے ہوں گے. تو کیا فائدہ ایسا زندگی کا, آج کی عزت بھی نہ ہو اور کوئی عزت دار آدمی آپ کو اپنے قریب بٹھانے کو بھی پسند نہ کرے. اس میں اچھی صحبت اختیار کریں, نیک صحبت اختیار کریں, جو آپ کو اچھے الفاظ بولنے پر مجبور کر دے. کہ یہ زبان جو ہے نا یہ عادی ہو جاتی ہے بولنے پر, تو آپ جس ماحول میں ہوں گے نا زبان وہ الفاظ بولنا شروع کر دے گی, اسی طرح کا زبان سے آپ کے ادائیگی شروع ہو جائے گی. تو اللہ کرے کہ ہمیں اچھے عاشق رسول کی صحبت ملے اور اس گناہ سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. فوش کلامی ویسے ہمیں مطلب کہ دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر سکتی ہے.
اس میں ایک حدیث مبارکہ بڑی قابل غور ہے کہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی چار نشانیاں بیان کی اور اس میں ایک نشانی یہ بیان کی کہ وہ اذا خاصم فجرا، جب اس کا کسی سے جھگڑا ہو تو اس وقت گالی دیتا ہے. یعنی اس پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جھگڑے میں عام طور پہ بندے کو قابو نہیں رہتا، غصے میں ہوتا ہے اور اس وقت جو اول فول اس کو منہ سے بکنا ہوتا ہے وہ بکتا ہے. ایسے موقع پر گالی دینے والے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ منافق کی نشانی ہے. اب ہمارے یہاں تو جیسے آپ نے کہا ہیلپنگ ورب، ہمارے یہاں تو جو تعلیم اسلام ہے وہ تو یہ ہے کہ جب آپ ملاقات کریں تو السلام علیکم کہیں. اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ سامنے والے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عزت، آپ کا مال اور جان اس سے محفوظ ہے. اور یہاں ایک تعداد ہے بڑی کہ جن کی ابتدا گالی کے ساتھ ہوتی ہے، گفتگو کریں گے تو وہ کوئی اور بات نہیں کریں گے، اور سناؤ آگے دوسری گالی ہوگی ان کی.
صاحب یہ جانور لے کے جا رہا تھا نا قربانی کا، یہ بھی اچھل اچھل کود کرتا ہے، اس کو بھی گالیاں دیتے ہیں. ایسے عجیب عقل کے پیدا لوگ ہوتے ہیں، جانور کو بھی گالی دیتے. جانور کو کیا گالی سمجھ میں آئے گی، خود اور ہی مرا نا. مگر یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنی بربادی کی طرف بندہ چلا جاتا ہے کہ اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میرے منہ سے نکل کے آ رہا ہے، اتنا برباد ہو. پھر گھر میں بھی اچھا بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، گھر میں تو بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ گھر میں گالیاں دیتے ہیں. جی ہاں، گھر میں گالیاں دیتے ہیں اپنے، مطلب ان کو نہیں رہا جاتا. جیسے کہ بڑے اگر بیٹھ کے کچھ باتیں کر رہے تو ان کے منہ سے بھی گالیاں نکلتی ہیں. اچھا وہ گالیاں ان کے بچے سن رہے ہوتے ہیں. اچھا بعض اوقات بدقسمتی کے ساتھ ایسے مرد ہوتے ہیں جن کی زبان پر گالیاں آتی ہیں، وہ اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں، الٹی سیدھی بکواسے کرتے ہیں. بعض عورتیں منہ پھٹ ہوتی ہیں، وہ اپنے مردوں کو بھی کچھ نہ کچھ الٹے سیدھے الفاظوں سے نوازتی رہتی ہیں. اب اس سے جو اولاد پر جو تربیت پڑتی ہے نا اللہ کی پناہ، پھر اولاد کے منہ پر بھی یہی الفاظ ہوتے ہیں، یہی اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو اچھا بولنے کی توفیق عطا فرمائے، عمدہ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ کلام اپنی زبان سے مدعا کریں جس کلام سے اللہ کی رضا ملے. ورنہ انسان ایسا جملہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کی ایسی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے کہ جس سے وہ جہنم کی گہرائی میں گرتا ہی چلا جاتا ہے، گرتا چلا جاتا ہے. اللہ پاک آپ کی میری حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے، ہم سب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے. بلکہ حج کے لیے جب حج کی تیاری کرنی ہے تو وہاں تو اوحش کلام سے بچنے کا تو حج میں خاص تاکید ہے. حج مبرور کے لیے بھی یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی اسی زبان سے بات ہی نہ نکالے. اچھا ماحول، عاشقان رسول کے دینی ماحول سے وابستہ رہے انشاءاللہ.
میرا سوال یہ ہے کہ قصاب قربانی کے جانور میں ذبح کرنے کے بعد جو حلق میں چھری مارتے ہیں وہ کرنا کیسا ہے؟
اس کو تو کئی دفعہ میرے سنت نے اپنے مدنی مذاکروں میں بھی اور لکھ سے بھی کئی دفعہ بیان فرمایا، اس کی حاجت نہیں ہے. بیجا زیاد ظلم ہے جانور پر، اس کو تکلیف پہنچانا ہے، بیجا تکلیف ہے کہ جب اس کی وہ رگیں کٹ گئیں جتنی رگیں کٹنی تھیں تو اب اس کو ٹھنڈا ہونے دیں. اب یہ مطلب کٹے ہوئے جانور، اصل میں یہ پورا سال یہ اسکن کی عادت ہوتی ہے، پورا سال عادت ہوتی ہے. اور اچھا پورا سال تو ان کو جانور کاٹتے ہوئے کوئی دیکھتا نہیں ہے، اور اس عید کے دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنی بندے ہوئے جانور پر طاقت کا مظاہرہ کرنے کا سر عام موقع ملتا ہے. تو وہ اس میں زیادہ مطلب کہ وہ تھوڑا سا وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ گراتا ہے، گرانے کے بعد کاٹتا ہے، کاٹنے کے بعد اندر چھری ڈالتا ہے، بھی یوں گھماتا ہے، اور پھر اس کے بدن کے اوپر وہ چھری صاف کرے گا اور یہ کرے گا، پھر کھڑا ہو جائے گا، پتہ نہیں عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. شریعت کی تعلیم کے مطابق ہی جانور ذبح کرنا چاہیے، اور جب اس کی وہ رگیں کٹ جائیں جتنا کٹنا شریعت میں حکم بیان کیا گیا کہ وہ جانور کٹ گیا تو اب ختم ہو گیا، بس اب چھوڑ دیں. ٹھنڈا ہونے میں تھوڑا وقت لیتا ہے. پھر جیسا جانور، تھوڑا جانور مضبوط ہوتا ہے، فربا ہوتا ہے، تگڑا ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑا اور وقت لگتا ہے ٹھنڈا ہونے میں. آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد وہ ہلتا ہے، پاؤں بھی ہلاتا ہے. اور بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جو جلدی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو ٹھنڈا ہونے کے بعد جو پھر اس کا جو ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق کیا جائے. اس کا امیر سنت نے جو طریقہ بیان کیا ہے وہ طریقہ پیارے اسلام بھائیو یہ ہے کہ آپ کو اللہ توفیق دے، جانور تو آپ کٹوا رہے ہیں اور جو جانور کاٹ رہے ہیں اس کو پیسے بھی آپ دے رہے ہیں، تو اس کی مرضی کیوں چلنے دے؟ وہ آپ کے سامنے آپ کے گوشت کا قیمہ بنائے گا تو آپ برداشت کرو گے؟ وہ پائے کا قیمہ بنا دے گا برداشت کرو گے؟ اب نہیں برداشت کرو گے. تو اب یہ کیسے برداشت کر رہے ہیں کہ وہ اپنی چاقو لے کر، چھری لے کر وہ جانور کے گلے کے اندر اور اس کے سینے کے اندر گھسڑتا چلا جا رہا ہے؟ اسے کاٹ لیا فوراً، پہلے سے بات کہہ لے بھائی اتنا کاٹنا ہے جتنا ہے، اس کے بعد آپ جناب چھڑیاں نہیں چلاؤ گے، اب ہمیں اب دے دیں واپس، انشاءاللہ اس کا آپ کو ثواب ملے گا. آپ کر کے تو دیکھیں، ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو پرابلم نہیں ہوگا اللہ نے چاہ تو، اور ان کی بھی تربیت ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
قربانی کا آئٹم ہے سب سے اہم کردار چھری کا ہوتا ہے، جس میں دھار نہیں ہوتی ہے وہ اگر اس چھری سے ہم جانور کو ذبح کریں تو کیا جانور حرام ہو جاتا ہے؟
تکلیف تو ہوتی ہے، حرام تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ
اصل میں رگوں کا کٹنا ہے، اگر رگیں کٹ گئیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کند چھری ایسی ہے کہ اس کے رگڑنے سے رگیں نہیں کٹیں اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے، زور کی وجہ سے اگر جانور مرا تو پھر وہ حرام ہو جائے گا. لیکن عام طور پہ اتنی کند چھری ہوتی نہیں، لیکن بعض فتاوا اس طرح کے موجود ہیں کہ جس میں اس کو بیان کیا گیا کہ بعض اوقات وہ کند چھری اس طرح کی ہو کہ جو رگی کٹنے نہ پائے اور اس سے پہلے جانور مر جائے تو پھر یہ حرام کر دے گا جانور کو، لیکن عام طور پہ اس طرح ہوتا نہیں ہے. اگر چھری ایسی ہے کہ جس کی بنیاد پر چار یا اکثر رگیں کٹ گئیں تو پھر اس صورت میں جانور ذبح ہو جائے گا، جانور حلال ہو جائے گا.
میرا سوال یہ ہے، قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت اگر ہم اللہ کا نام لینا بھول جائے، اس کی قربانی ہے یا وہ مردار کہلایا جائے گا؟
اگر بھول گئے تو بھول کی بنیاد پر تو جانور حلال ہوگا، جس کو یاد تھا جان بوجھ کے اس نے اس وقت جانور پر اللہ کا نام نہیں دیا قربانی کے وقت، تو یعنی جانور کو ذبح کرتے وقت، تو اس صورت میں جانور حرام ہوتا ہے. لیکن اگر جانور ذبح کیا اور اس وقت اس کو یاد ہی نہ رہا کہ مجھے اللہ کا نام لینا ہے، تو اس صورت میں وہ حلال ہو جائے گا، اسے حرام نہیں کہا جائے گا.
فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر نہیں بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ کسی کے پاس پیسے نہ ہو تو وہ ادھار لے کے قربانی کر سکتا ہے؟
یعنی اگر اس کے اوپر واجب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، بیچنے کا سامان ہے، تو اب تو اسے بیچنا پڑے گا،
تو اسے بیچ کے ہی کرنا پڑے گا،
بالکل. اور اگر اس کے اوپر واجب نہیں ہوتی اور اس نے جانور قربانی کی نیت سے خرید لیا، تو اب اس پہ کرنا، اسی جانور کا کرنا واجب ہو جائے گا کہ اسے ہی قربان وہ کرے گا، کیونکہ وہ شریف فقیر تھا، قربانی اس پہ واجب نہیں تھی، اب اس نے لے لی تو وہ قربانی کرنا اس کے اوپر واجب ہو گئی ہے.
میرا سوال ہے کہ میری پوتی اورین، جس کا عقیقہ میں نے ابھی نہیں کیا ہے، یا میں قربانی کے دن اپنی قربانی میں اس کا عقیقہ کر سکتا ہوں؟
جی ہاں بالکل، قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ بھی شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ عقیقے میں بھی وہی شرائط ہے جانور کے جو قربانی میں شرائط ہیں.
میں منڈی سے اپنی قربانی کی نیت سے ایک بڑا جانور خرید کر لایا، تو کیا میں اس قربانی کے جانور میں کسی اور کو شریک کر سکتا ہوں یا نہیں؟
اگر پہلے سے نیت کر کے آئے تھے کہ اس میں اوروں کو شریک کریں گے تو ٹھیک، ورنہ پھر شریک کرنا درست نہیں ہے. اپنے طور پہ آپ جیسے اس کے اندر غوث پاک کا، رسول پاک کا حصہ شامل کرتے ہیں، اسال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کو قربانی میں شامل کرنا اب یہ درست نہیں کہ اسے شامل کیا جائے. ہاں پہلے سے نیت کی ہوئی تھی کہ اوروں کو بھی اس میں شامل کریں گے تو ٹھیک ہے. تو غنی شخص اگر قربانی کا جانور خرید کے لایا اور پہلے سے اگر اس کی نیت نہیں تھی، تو بہتر طریقہ کار یہی کہ اگر کسی دوسرے کو شریک کرنا ہے تو پہلے سے نیت کرے، بعد میں شامل کرنا اچھا نہیں ہے، لیکن کرے گا تو بہرحال ان کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی.
میں دماندا ہے سپر کاتوں سجے تو مولتے پہ اپنے لگو رہا رہے سیدھے مہنتی کا دی پرے گا رہے اللہ دی میں تم پہ کھتو رہے
کاموں کی وجہ سے جو ہے وہ نماز پڑھنا اگر یہ بھول گئے. یعنی یہ اس سے کیسے کام کے بندہ جو نماز پڑھنا بھول گیا؟ خیر اللہ خیر فرمائے. البتہ یہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اب جیسے بعض کل آج جو ہے وہ بعض اوقات اس طرح کے دفاتر ہوتے ہیں، آفیسز ہوتے ہیں کہ جس میں سورج وغیرہ کا پتہ نہیں چلتا، جسے دن میں جو پردے وغیرہ لگا دے، اے سی وغیرہ چل رہا ہے، اب اس کے نماز اذان کی آواز بھی نہیں آئی، اس نے گھڑی بھی نہیں دیکھی، اور یہ کہ باہر کی فضا دیکھ کر بھی اسے پتہ نہیں چلا اور نماز کا وقت نکل گیا، اس کے لیے حکم یہی ہے کہ جیسے اس کی توجہ گئی، جیسے اسے پتہ چلا، تو اسی وقت جو ہے وہ جو نماز چھوٹی تھی اس کو وہ قضا کرے، پھر یہ کہ جو نماز کا وقت تھا وہ وقتی نماز ادا کرے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ گناہ سے بچ جائے گا، قضا کے عذاب سے بچ جائے گا. اب اگر وہ تاخیر کرے گا تو اب یہ گناہ گار ہوگا. اسی طرح نماز کے لیے سویا، سارے انتظامات کر کے سویا، جیسے رات سویا، اب فجر میں آنکھ نہیں کھلی، آنکھ دیر سے کھلی. مثال کے طور پہ آج کل جیسے طلوع صبح صادق کراچی میں ہے 5:48 اور چند سیکنڈ، اب اگر اس کی آنکھ کھلی صبح 7:00 تب اس کے لیے حکم یہی کہ وہ 7:00 اٹھتے ہی جو ہے وہ فجر کی نماز قضا کر لے. اب اگر یہ لیٹ کرتا ہے تو اب یہ گناہ گار ہوگا. مگر یہ کب ہوگا؟ جب وہ سارے انتظامات کر کے سوئے، وقت پر سوئے، اور جو اس کی پوری نیند ہوتی ہے نیند پوری ہو جائے، اور جو اس کی عادت ہے کہ الارم پہ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، یہ سارے انتظامات کر کے سویا تب. ورنہ یہ کہ اتنا قلیل وقت تھا کہ تھوڑا سا وقت اس سے پہلے اگر سویا تو اس سے پہلے تو سونے کی اجازت ہی نہیں ہے، کہ گناہ گار ہوگا.
جانشینی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا قربانی کے جانور پر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے؟
ہاتھ پھیرنا تو ضروری نہیں ہے، البتہ خریدتے وقت قبضہ کرنا ضروری ہے، وہ خریدے گا تاکہ اس کی ملکیت سے قبضے میں آ جائے مال، تو رسی پکڑ لے تب بھی وہ قبضے میں آ گیا. جو جانور کا حکم تو یہی ہے کہ نہ کہ وہ پورے جانور کو اٹھائے گا.
ایک اور عرض ہے حضور، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مارنے والے سے بچانے والا قریب ہوتا ہے، ایسا کہنا کیسا ہے؟
کہ مارنے والے سے بچانے والا
قریب ہوتا ہے.
عام طور پہ جملہ یوں نہیں بولا جاتا، وہ یوں بولا جاتا ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے یا بڑا ہے، قریب کے الفاظ بولے نہیں جاتے. اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک یہ بچانے والا ہے تو وہ مارنے والے سے بڑا ہے، تو یوں اللہ پاک کی ذات، واقعی اللہ اکبر، اللہ پاک ہر چیز سے بڑھ کر ہے، ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اور قریب ہونے سے مراد اس کا علم، اس کی قدرت ہمارے قریب ہے. تو جملہ عام طور پہ یوں بولا جاتا ہے.
یعنی اس جملے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ تو ظاہر کہ کبریائی بیان کر رہا ہے، حق بیان کر رہے ہیں. اور اگر اس کی یہی نیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے تو ظاہر یہ ذکر اللہ بھی ہو، اس میں ثواب بھی ملے گا.
میرا ایک سوال تھا کہ کون کون سے چاند دیکھنا مہینے کے ضروری ہیں؟
شابان کا چاند دیکھنا تاکہ اس کے ذریعے جو رمضان کے چاند کی پہچان ہو سکے، تو شابان، رمضان اور پھر شوال المکرم کا چاند دیکھنا کہ تاکہ اس کے ذریعے رمضان کے روزے موقوف کیے جا سکیں کہ 30 ہوئے یا 29۔ پھر یہ کہ ذی قعدہ کا چاند تاکہ وہ قربانی اور حج کے حوالے سے، اور یہ کہ ذوالحجہ کا چاند۔ یہ پانچ مہینوں کے چاند دیکھنا یہ واجب کفایہ ہے، یعنی یہ کہ اگر چند نے بھی اگر دیکھ لیا، ایک نے بھی اگر دیکھ لیا تب بھی جو ہے وہ سب پر سے یہ واجب ساقط ہو گیا۔ لہذا ان مہینوں کے چاند اگر کوئی اس نیت سے دیکھتا ہے کہ مجھے یہ واجب کفایہ کا ثواب ملے تو وہ بھی اس واجب کا ثواب پائے گا۔ لہذا ہمیں کہیں بھی موقع ملے، کبھی بھی موقع ملے تو ہمیں یہ اس نیت سے چاند تلاشنا چاہیے، یا دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ تلاشنا ہے کہ غروب آفتاب کے وقت، یعنی چاند کو ڈھونڈنا ہے کہ آیا کہ آسمان پر چاند ہے یا نہیں، تو چاند تلاشنے کے بارے میں یہ واجب کفایہ ہے۔
سوشل میڈیا پر ایک سوال ہے کہ کیا لیفٹ ہینڈ سے قربانی کر سکتے؟
ہاں بالکل، قربانی تو ہو جائے گی اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ باز ہوتے ہیں ایسے افراد کے جن کا جو ہے نا وہ الٹا ہاتھ زیادہ کام کرتا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ ہاں لیفٹ جس کو کہا جاتا ہے۔
اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ قربانی کے جانور کی کون سی چیزیں نہیں کھانی چاہیے؟
ابھی اچھا
22 اجزاء ہیں جن میں بعض حرام ہیں، بعض مکروہ ہیں اور بعض ناپسندیدہ ہیں، وہ امیر السنت کا رسالہ ابلغ گھوڑے شوار میں بھی ہیں
اور آداب طعام جو فیضان سنت کے باب اس میں بھی ہیں۔
کیا بات ہے بچوں، اتنے اداس کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟
ابو بکرے کبھی آئیں گے؟ بکرے لینے میں بھی جاؤں گا، پچھلی بار ہم مجھے لے کے نہیں گئے تھے۔
ہاں ہاں کیوں نہیں، ہم بھی انشاءاللہ بکرا لے کر آئیں گے۔
الحمدللہ بکرا عید کی رونق،
پھر آپ دونوں بھائی مل کے اسے کھلانا پلانا اور گھمانا
ہے۔ ابو
جی بالکل، ایک منٹ رکیں ذرا،
چلو دیکھیں ہیں کیا سرپرائز اپنے لیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں شاہد بھائی، میں سلیم بات کر رہا ہوں۔ شاہد بھائی، قربانی کے لیے بکرا چاہیے، یہی کوئی 20-25 ہزار تک کا؟ کیا مطلب نہیں ملے گا بھائی، ڈھونڈو گے تو ملے گا نا۔ پھر بھی تم بھی کوشش کرو، میں بھی کوشش کرتا ہوں۔ چلو اللہ
حافظ۔
لگتا ہے مجھے خود ہی منڈی جانا پڑے گا۔ چلو بچو منڈی چلتے ہیں۔
جی چلے
وہی منڈی چلے۔ ماشاء اللہ ناصر بھائی، آپ تو کمال کے بکرے لے آئے ہیں، ماشاء اللہ۔
بس الحمدللہ سلیم بھائی، اللہ پاک کا کرم ہو گیا جو ایسے اچھے بکرے مل گئے، ورنہ تو ہمیں خالی ہاتھ ہی آنا تھا۔
خالی ہاتھ کیا مطلب؟
سلیم صاحب، آپ بکرا منڈی کا چکر تو لگائیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جانور کتنا مہنگا ہے۔
آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں ناصر بھائی، مہنگائی کا دور ہے، ہر چیز ہی مہنگی ہو گئی ہے۔ ویسے آپ کے بکرے کتنے کے لیے؟
میں نے یہ 4 بکرے 2 لاکھ روپے کے لیے ہیں۔
ارے واقعی یہ تو بہت ایکسپینسو بکرے ہیں، مگر بات ساری نیت کی ہے، اللہ پاک بندے کی نیت جانتا ہے، اور پھر اچھی نیت ہو تو وہ مدد بھی فرماتا ہے۔ چلیں آپ ان کی خدمت کیجئے، ان جانوروں کی خدمت میں بھی بڑا اجر ہے۔ چلے بچوں آ جائیے، چلے ان کو بھی آپ آرام کرنے دیں۔ جناب آپ پیسے بہت بتا رہے ہیں
بھائی، آپ کس چور کی بات کر رہے ہو؟ 20-25 ہزار کے بکرے پہلے ملتے تھے، اب نہیں ملتے۔
ابو اب اتنے پیسے میں بکرا کہاں آتا ہے؟
بیٹا جتنی رینج ہے ہمیں اسی حساب سے بکرا دیکھنا پڑے گا، اللہ بڑا کریم ہے، اس کا کرم ہو گیا تو ہمیں اپنی رینج میں اچھا بکرا مل ہی جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، اب آگے اپنا بکرا دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔
20-25 ہزار کا بکرا کیسے ملے گا؟
چلو دیکھیں ہیں کیا سرپرائز اپنے لیے رکھا، چلو دیکھیں ہیں کیا سرپرائز۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہد بھائی, کیا اچھا, چلے میں پھر ابھی آتا ہوں. چلے بچوں ابھی گھر چلنا ہے.
سرپرائز اپنے لیے رکھا.
ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, شاہد بھائی کیا یہی بکرا ہے؟
جی سلیم بھائی یہی بکرا ہے. یہ تو آپ کا نصیب تھا کہ آپ کی رینج کے مطابق آپ کو اتنا اچھا بکرا مل گیا.
ابو کیا یہ ہمارا بکرا ہے؟
ہاں بیٹا یہ ہمارا بکرا ہے. آپ پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور پھر شاہد انکل کو جزاک اللہ کہیں کہ وہ ہمارے لیے اتنا اچھا بکرا لے کے آئے.
الحمدللہ اور جزاک اللہ شاہد انکل کہ آپ ہمارا بکرا لے کے آئے. اب تو میں اسے خوب کھلاؤں گا پلاؤں گا اور گھماؤں گا بھی.
کیوں نہیں بچوں, گھمانا گھمانا اور خوب گھمانا. میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ اللہ پاک بڑا کریم ہے, اس کا کرم ہوگا تو ہمیں بکرا مل ہی جائے گا. ہمیں بس نیت اچھی رکھنا چاہیے اور اللہ پاک پر یقین رکھنا چاہیے.
سرپرائز اپنے لیے رکھا.
کچھ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کو جانور نہیں ملے گا, ایسے افراد کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
پیارے بچوں, اس فرضی خاکے میں فرضی کرداروں کے ذریعے ہماری دینی اور اخلاقی تربیت کی کوشش کی گئی ہے. تمام کرداروں کا اصلی ہونا ضروری نہیں. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اب دیکھیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں اس میں ہمارے شاہد بھائی تھے نا, ایک تو ہمارے شاہد بھائی رکن شعور ہیں, بلکہ دو رکن شعور ہیں. اس میں دیکھو شاہد بھائی تھے, وہ آخر کار جو ہے وہ 25,000 میں جو ہے نا بکرا ڈھونڈ کے لے ہی آئے. تو یہ کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے اور تلاشنا چاہیے. اور اب چونکہ بندہ کوشش کرتا ہے تلاشتا ہے, اب جیسے نا جو بندے کاروبار کرتے ہیں تو وہ بھی دیکھیں مایوس نہیں ہوتے, اور کچھ نہ کچھ جو نا مال ان کو جس قیمت میں اٹھانا ہوتا ہے وہ اٹھا ہی لیتے ہیں. کیوں نکالنا شروع ایسا ہی ہے نا, آپ جب اپنا مال اٹھاتے تھے, جب آپ کو مال اٹھانا ہوتا تھا گارمنٹس والا, تو آپ اپنی قیمت اٹھاتے تھے یا مایوس ہو جاتے تھے, کیا کرتے تھے؟
اصل میں ہے یہی جو ابھی آپ نے جو یہ دیکھا ہے ہم نے, اس کا ہوتا یہی ہے کہ آپ اپنی نیتوں کے ساتھ اپنی رینج کے ساتھ تھوڑا سا دوڑ بھاگ کرنی پڑتی ہے. اور یہ بات انہوں نے جو ابھی بیان کی ہے, تھوڑی سی محنت, کیونکہ جب رینج نہ ہو نا تو محنت بڑھا دینی پڑتی ہے. اب کوشش زیادہ کریں گے ڈھونڈیں گے تو جس طرح آپ کو خریدنے کی بے چینی ہے, اس طرح کئیوں کو آپ کو خریدنے کی بے چینی, اس طرح کئیوں کو بیچنے کی بے چینی ہوتی ہے. تو تھوڑی سی اس کو ڈرلنگ کہتے ہیں, کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کے مطلب کا آپ کے داموں میں چیز مل جاتی ہے. مانتے ہیں مہنگائی ہے, لیکن ڈھونڈنے والوں کو اپنی رینج میں جانور پھر بھی مل ہی جاتا ہے, اور ایسے کئی آپ کو لوگ ملیں گے جو اپنے رینج میں لے لیتے ہیں. لہذا میں تو پہلے بھی مشورہ دے چکا ہوں کہ یا تو کوشش کریں کہ آپ کو آپ کی رینج میں جانور مل جائے, اور اگر بالفرض کہ آپ کو قربانی واجب ہے اور جانور آپ کو آپ کی رینج میں نہیں ملتا, تو مہربانی کر کے دعوت اسلامی کی یہ جو حصے ہیں ان میں حصہ ملا کر بھی کم از کم اپنی قربانی جو آپ پر واجب ہے اس واجب کو کم از کم ضرور ادا کر لیا کریں. ایسا نہ ہو کہ جانور گھر میں تو نہیں آیا لیکن آپ کا واجب بھی رہ جائے, یہ ضرور کیجیے گا. مگر میں اس میں ایک اور بات یہ عرض کروں گا شہزاد حضور, کئی ایسے گھر ہوتے ہیں جن میں بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے گھروں میں جانور ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے. امیر سنت کا ایک انداز ہم نے دیکھا ہے کہ امیر سنت کو اگر کوئی ایسے جانور تحفے میں آتے ہیں تو آپ ان کے گھروں میں بھیجتے, یعنی ایک تو ہوتا ہے کٹائی کر کر آپ گوشت بھیجتے ہیں, آپ کوشش کرتے ہیں کہ گھر پہ جانور بھیج دیتے. جانور گھر پہ جانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے گھر میں عید کا ماحول بن جاتا ہے, بچے خوش ہو جاتے ہیں, گھر والے خوش ہو جاتے ہیں, تو یوں سمجھے کہ ثواب بڑھ جاتا ہے. تو اللہ نے کئیوں کو نوازا ہوتا ہے اگر وہ ایک ایک بکرا لے کر اپنے گھروں پر 15-20-25 بکرے باندھنے والے بھی میں نے دیکھے ہیں. تو اگر وہ اس طرح کے کچھ نہ کچھ بکرے اپنے آس پڑوس میں دے دیں گے غریبوں کے یہاں, تو انشاءاللہ امید ہے ان کو بھی عید کا لطف دوبالا ہو جائے گا.
بالکل, جانور بھی دیجئے اور ساتھ میں چارے کا خرچہ بھی دیجئے اور کٹائی کا خرچہ بھی دیجئے. کا میرے سنت کا یہی طریقہ ہے.
انسان فوت ہوتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں فوت ہو گیا اور کچھ لوگ کہتے ہیں انتقال ہو گیا. یہ سوال کرنا تھا کہ فوت ہونے کا مطلب کیا ہے اور انتقال ہونے کا مطلب کیا ہے اور اصل لفظ کیا ہے؟
دیکھیں کہ انتقال کا مطلب یہ کہ منتقل ہو گیا, کہ اب یہ جو ہے نا وہ اس جہاں سے جو دوسرے جہاں میں منتقل ہو گیا. فوت کا مطلب کیا؟ فات یا فوت. فوت کا مطلب بھی
فوت ہونا ہوتا ہے, یعنی کسی چیز کا ختم ہو جانا. تو استعمال کے طریقے ہوتے ہیں, انتقال ہو گیا, فوت ہو گیا, وصال ہو گیا, پردہ فرما لیا, تو
مر گیا, ہلاک ہو گیا. اب جیسا بندہ, اب جیسے ڈاکو ہلاک ہو گیا, کوئی ظالم و جابر تھا تو ہلاک ہو گیا, اور کوئی نارمل ہو تو کہتے ہیں فوت ہو گیا, پھر کوئی اس سے تھوڑا اپ گریڈ ہوتا ہے تو وہ انتقال کر گیا, پھر یہ کہ وہ وصال کر گئے. تو مختلف لوگوں کے بارے میں مختلف جملے استعمال کیے جاتے ہیں. چراہے خدا ہمارا شہید ہو گیا کہتے ہیں,
پورا سال کے روزے رکھنا کیسا اور کون سے دن ہے جس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا.
اگر کوئی پورا سال روزہ رکھتا ہے, صائم الدہر اسے کہا جاتا ہے, صائم الدہر, تو بالکل ثواب کا کام ہے کہ نفل روزے وہ رکھ رہا ہے. البتہ اس میں بھی یہ ہے کہ پانچ روزے ایسے ہیں کہ جس کی جو ہے وہ شریعت میں اجازت نہیں. ایک تو یہ ہے کہ یکم شوال المکرم کا روزہ, کہ جسے رمضان عید بھی کہا جاتا ہے, میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے, اور چار جو ہے وہ ذوالحجہ کے روزے ہیں, بقرعید والے, 10, 11, 12, 13. اور اس میں سے اگر کوئی حج کے لے گیا تو وہ حاجی کے لیے 9 ذوالحجہ کا روزہ وہ مکروہ ہے, مکروہ تنزیہ ہے کہ نہ رکھنا بہتر ہے.
جانشین امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وضو کر کے اس نیت سے چہرے پر کریم لگانا کہ خوشبو آئے گی ثواب ملے گا, یہ عمل کرنا کیسا ہے؟
خوشبو کی نیت سے اگر وہ پاک کریم اگر لگا تو اس میں کوئی حرج نہیں. البتہ یہ دیکھ لیا جائے کہ چونکہ کریم پیشانی پہ بھی لگے گی, اب یہ مسجد جا کر نماز پڑھنے کے لیے, تو فرش اس سے آلودہ نہ ہو, کہ چونکہ پھر یہ ہوگا یہ کہ لوگوں کے پاؤں لگیں گے اور مسجد جو ہے وہ آلودہ ہو سکتی ہے. پھر چونکہ جب خوشبو اٹھ جائے گی تو پھر یہ خالی چکناہٹ ہوگی اور اس میں میل کچیل وغیرہ جمع ہوگا. تو امیر سنت کو تو یہ بھی دیکھا ہے کہ جب امیر سنت جو ہے وہ نارملی نماز ادا فرماتے ہیں, جب تو چونکہ کرسی پہ پڑھتے ہیں, تو اس وقت جیسے تیل اگر لگ جاتا تھا فرش پر, تو اسے امیر سنت باقاعدہ ٹشو وغیرہ سے یا کپڑے سے صاف کرتے تھے, خیال کرتے تھے کہ خیال رکھتے تھے کہ تیل مسجد کے فرش پہ نہ لگے.
ایک اور عرض ہے حضور, کیا حج کے دن کوئی ایسا خاص وقت ہے, ایسا کوئی خاص ٹائم ہے کہ جس میں دعا کی قبولیت کا ذکر ہو؟ اگر ہے تو ارشاد فرما دیجیے.
عرفات کا جو دن ہوتا ہے, حج کا دن, وہ پورا دن ہی قبولیت کا ہوتا ہے. یعنی اس وقت میں اللہ پاک دعائیں قبول فرماتا ہے اور اس وقت میں سب سے زیادہ مغفرت فرماتا ہے. تو جمعہ کا دن کا تو ہے کہ اس میں گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ پاک دعائیں قبول فرماتا ہے, لیکن عرفات کے دن کی کوئی خاص گھڑی مذکور نہیں ہے. البتہ یہ کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اسی دن اللہ پاک کو منایا جاتا ہے عرفات کے میدان میں, اور دوسرا یہ کہ اس میں اللہ پاک مغفرت فرماتا ہے, دعائیں قبول فرماتا ہے.
پاکستانی وغیرہ کے لیے یہی ہوگا نا, 9 ذوالحجہ کل قبولیت,
ہر ایک کا اپنے علاقے کا اعتبار ہوتا ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے. ایک سوال ہے کہ حج پر تو یوں دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور یہ مسافر ہی ہوتے ہیں, تو پھر ان پر قربانی واجب کیوں ہے؟
حج کا شکرانہ متمتع اور کیا کہتے ہیں قارن پر جو قربانی واجب ہے, البتہ جو مفرد ہے کہ جو ہلی کا رہنے والا ہے, جن مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہے یا یہ کہ جدہ کا رہنے والا ہے, ہلی میں ہل میں
مفرد, یعنی جو اکیلا صرف اور صرف حج کرنے والا ہے, اس کے ساتھ اس نے عمرہ نہیں کیا. دوسرا اس میں یہ ہے کہ اصل میں یہ تو قربانی حج کی قربانی ہوتی ہے جو دم شکرانہ کہلاتی ہے, شکریہ کے شکر کے طور پیدا کی جاتی ہے. باقی جو سالانہ قربانی ہوتی ہے بقرہ عید کی, وہ مسافر پر واجب نہیں ہے, لیکن ہر حاجی کا وہاں پر مسافر ہونا یہ ضروری نہیں ہے. ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو وہاں پہنچ کر مقیم ہو جاتی ہے, جیسے مثال کے طور پر کوئی مینا جانے سے 15 دن پہلے تک مکہ مکرمہ میں مقیم ہوا, وہیں ٹھہرا, اور اب اس نے مینا جانا ہے, عرفات جانا ہے, مزدلفہ جانا ہے, تو وہاں جا کے وہ مقیم ہی رہے گا, مسافر نہیں ہوگا. اب ان ایام میں اس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ سالانہ قربانی بھی اس پر واجب ہو, تو پھر قربانی سالانہ کرنا ہوگی, چاہے اب وہ وہاں پر کروائے یا پاکستان میں یا جہاں رہنے والا ہے تو دونوں جگہ جب عید کا وقت ہو تو اس میں وہ قربانی کروا سکتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جس کی طرف بوسوں کی توجہ نہیں جاتی کہ 12 تاریخ کو مثال کے طور پر دن میں کنکریاں مار کر وہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا، عزیزیہ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو وہاں پر پہنچ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد بسا اوقات ان کا پیکج وہ ہوتا ہے کہ 15-15 20-20 دن انہوں نے وہیں رہنا ہوتا ہے۔ اب 12 کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے وہ مقیم ہو چکے ہوتے ہیں، مسافر نہیں رہتے، اور ان کے پاس اتنا مال بھی ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی واجب ہو جائے، تو ایسوں کو احتیاط کرنا ضروری ہوگی کہ پھر اپنے ملک میں یا وہیں پر اگر استطاعت ہے تو کسی کو وکیل بنا دیں تاکہ ان کی طرف سے ان کی واجب قربانی بھی ادا کی جا سکے۔
یعنی وہ حج کی قربانی بھی کریں گے اور یہ قربانی بھی کریں گے
جو مقیم ہوا اور اس کے پاس استطاعت ہوئی۔
اصل میں بکرے کے کان کئی طرح کے ہوتے ہیں، میرے پاس ایک ویڈیو ہے اس میں کوئی 1 فٹ کا کان ہوگا بکرے کا، تو اصل میں بکرے کے یا جانور کے عضو کا اعتبار ہے کہ جانور کا جو عضو ہے وہ کتنا بڑا ہے، اس کی تہائی سے زیادہ اگر کٹا ہوا ہے کان پھر قربانی نہیں ہوگی۔ آپ کی مٹھی میں وہ آئے یا نہ آئے، بکرے کے کان کی تہائی کا اعتبار ہے، یعنی تہائی سے زیادہ اگر کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔
اتہائی یہ کہ اس کان کے ہم 3 حصے کریں گے، اگر 3 انچ کا اگر کان ہے، اب یہ کہ وہ 1.25 انچ کا کٹا ہوا ہے تو اب جو وہ قربانی نہیں ہوگی، 1.25 انچ کٹا ہوا ہے تو ہو جائے گی، اور 1 انچ کٹا ہوا ہے 2.5 انچ تب ہو جائے گی۔
مفتی علی اصغر صاحب سے عرض ہے کہ ماشاءاللہ لوگ عرفہ سے مزدلفہ کی طرف اب رواں دواں ہوں گے، کئی پہنچ چکے ہوں گے، آپ کا مجھے جو گمان ہے کہ یہ ہے کہ آپ سے کئی حجاج رابطے میں ہوں گے مکہ مکرمہ میں، منا میں، عرفات میں، مزدلفہ کی طرف جاتے ہوئے، تو جنرلی طور پر آپ کس طرح کی اس بات میں کمزوری دیکھتے ہیں کہ جو حاجیوں کو زیادہ سے زیادہ مسائل کا علم نہیں ہوتا اور وہ غلطیاں کر جاتے ہیں؟
دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں اصل میں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو علماء سے رابطے میں رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ بنیادی باتیں انہیں پتہ ہوتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل ہی انجان ہوتے ہیں۔ ابھی مجھے کل شام کو فون آیا کسی کا کہ مینا پہنچ چکا ہوں، احرام کی نیت نہیں کی ہے۔ تو میں نے کیوں نیت نہیں کی آپ نے؟ یعنی ٹھیک ہے آپ کا احرام تو ہو جائے گا کہ آپ حرم میں ہیں، مینا بھی حرم میں ہے، حرم سے ہونا ضروری ہے، لیکن وہ جو نیکیاں تھیں مکہ مکرمہ سے چل کر جانے کی مینا تک، لاکھوں کروڑوں نیکیاں جو ہیں آپ کی مس ہو گئی ہیں۔ تو یوں بڑی بڑی غلطیاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی مجھے وہاں کی مغرب ہو چکی تھی، پھر ایک میسج آیا کہ ایک شخص ہے جو احرام کی نیت عرفات سے ہی کرنا چاہتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر حج فرض ہے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وہاں سے نیت کر لے، اور جو بھی اس پر تلافی ہے اور خلاف ورزی ہے، جو بھی پائی گئی خلاف ورزی، اس کا ازالہ کرے گا۔ لیکن اگر نفلی وہ حج کرنا چاہ رہا ہے تو پھر تو اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ میقات کے باہر سے آیا ہوگا، کہاں سے آیا ہوگا، کم از کم مکے سے تو آیا ہوگا، اور وہ پھر عرفات تو حرم سے باہر ہے۔ ایسے ایسے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ اب ایک صاحب کو چلتے ہوئے کسی نے، ابھی حلق نہیں کروایا تھا انہوں نے، اور چلتے چلتے جو ہے وہ واپس آ رہے تھے، خوشبو لگا دی اور انہوں نے بھی بڑی مزے سے لگا لی، پھر یاد آیا میرا تو ابھی احرام ہی نہیں کھلا۔ تو یوں ان غلطیوں کے متعلق سوچا بھی نہیں ہوگا آپ نے جو وہاں درپیش ہو جاتی ہیں۔ معلومات اگر ہوں، مطالعہ کتب کا ہو، رفیق الحرمین اتنی حسین کتاب ہے، اس کو پڑھنے سے موتد بھیا جو مسائل ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، طریقہ بھی ہے، کفارے بھی ہیں، دیگر چیزیں بھی ہیں، لیکن لوگ جانے سے پہلے تک ساری تیاری کرتے ہیں سفر کی، زادہ راہ کی، وہاں اتر کر جب طواف کرنے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ طواف اب کیا کریں، یہ غلطی ہو گئی اور یہ مسئلہ درپیش ہو گیا۔ تو یوں نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اصل دار و مدار ہے معلومات کا، علماء سے رابطے میں رہنا، سیکھنا، علم حاصل کرنا، یہ فرائض کی ادائیگی کے لیے بے حد ضروری ہے۔
اس میں مفتی صاحب یہ بھی
ایک معاملہ سامنے آیا ہے کہ لوگ سفر سے پہلے یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ ہم مطلب کہ صلی اللہ علیہ محمد وہاں ہوٹل کیسا ہوگا، اچھا پیکج کیا ہوگا، کہاں رکیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، بہت ساری چیزوں کی وہ یہاں سے تیاری کر کے جاتے ہیں، پیکج جس کو عموماً نام دیا ہے. لیکن ساتھ کون ہوگا، حج کس کے ساتھ ہوگا، حج کون کرائے گا، حج کے مسائل کس سے سیکھیں گے، عبادات کا جدول کیا ہوگا، مینا میں جو ہمیں پانچوں نمازیں پڑھنی ہیں اس کے تعلق سے، عرفات میں جو قیام ہوگا اتنا مقدس اس میں ہمارے ساتھ کون ہوگا، مینا مزدلفہ میں کیا ہوگا، رمی جمرات کے طور پر، شاید آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہوگا کہ عمومی طور پر لوگ اس طرح کے تیاریاں نہیں کر پاتے. ان کو اپنے پیکیجز کا، اپنی ہوٹل کا، اپنے کھانے پینے کا، اپنے ٹرانسپورٹیشن کا اور اس طرح کی چیزوں کا احساس ہوتا ہے. اگرچہ یہ بھی ضروری ہے، ظاہر ہے کہ ان کے بغیر بھی کیسے آگے سفر ہوگا، لیکن شاید عبادات اور جو مناسک ہیں ان کو درست ادا کرنے کے تعلق سے آپ کو شاید تجربہ ہوگا کہ اس طرف کئیوں کی توجہ نہیں ہوتی. ہم سے تو خیر زیادہ تر مذہبی لوگ رابطے میں رہتے ہیں تو ان کو کئی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہوں گی، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جنرلی جو لوگ پہنچتے ہیں، یعنی کہ جن کو آپ ترغیب دلاتے ہیں، یار آپ پر حج فرض ہو گیا، جا کر حج کر تو لو، یعنی دو دو چار چار دس دس سال ہو جاتے ہیں جن پر حج فرض ہوتا ہے مگر وہ حج نہیں کر پاتے، اب انہیں ترغیب دلا کر بھیج دیا جائے گا حج کر لو، لیکن وہ اس طرح کی بنیادی معلومات حاصل کرنے میں شاید ناکام ہوتے ہیں. کیا لگتا آپ کو؟
سب اس وقت گاڑیاں جو ہیں وہ رواں دواں ہوں گی مزدلفہ کے لیے، اور لاکھوں لاکھ حاجیوں کا سفر ہے عرفات سے مزدلفہ تک. ویسے تو 15 منٹ کا سفر ہے، لیکن یہ سفر بعض اوقات کئی گھنٹوں پر بھی مشتمل ہو جاتا ہے رش کی وجہ سے. تو مزدلفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وقوف کے جو واجب وقت ہے، یعنی مزدلفہ میں 3 کام کرنے ہیں. ایک تو وہاں عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء پڑھنی ہے آج کی رات، یہ واجب ہے، مغرب اور عشاء کو ملانا واجب ہے. مغرب کو عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں پہنچ کر پڑھنا ہے، ایک تو یہ کام ہے. دوسرا یہ کام ہے کہ مزدلفہ کے میدان میں رات گزارنا سنت موقع ہے. تیسرا جو کام ہے، فجر کا وقت جیسے ہی شروع ہوگا تو مزدلفہ کے وقوف کا وقت شروع ہوگا، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک ایک لمحے کے لیے بھی کوئی مزدلفہ میں پایا گیا تو وہ اس کا وجوب ادا ہو جائے گا. لیکن ہزاروں لوگ، اور اگر اس کو لاکھوں کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا، رات کو ہی مزدلفہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں. مطلب مزدلفہ میں آ کر ٹھہریں گے، تھوڑے بہت ٹھہرے اور مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے، قافلے کے قافلے حد نظر تک لوگ جا رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو معاملہ ہے کوتاہی کا معاملہ ہے. جو اصل وقت ہے، فضیلت کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، جس میں یہ بشارت سنائی گئی کہ اللہ رب العزت صاحب حق کے دل میں رحم داخل فرمائے گا کہ وہ حق بھی اپنا معاف کرے، یہ خوشخبری اسے دی گئی جو مزدلفہ میں، یہ جو وقوف کا وقت ہے یہ اس کے لیے ہے. لیکن یہ واجب لوگ چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں، جیسا لوگ کر رہے ہیں ویسا ہم کر رہے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ مزدلفہ میں تو گاڑیاں چھوڑ کر چلے جاتی ہیں، اب سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کریں، کیسے کریں، رمی کس وقت کرنی ہے، کس وقت نہیں کرنی. تو یوں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان غلطیوں کی وجہ سے جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیکج وغیرہ کی طرف تو دھیان ہوتا ہے، شرعی احتیاطوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا. مینا جو ہے کافی بڑی وادی ہے لیکن لوگ کم پڑتے ہیں، تو کچھ خیمے مزدلفہ میں بھی لگا دیے جاتے ہیں. اب جب خیمہ لاٹ ہوتا ہے وہ پہنچتے ہیں 9 تاریخ کو، 8 تاریخ کو مینا میں، تو پھر وہاں سے مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا خیمہ تو مزدلفہ میں لگا ہوا ہے، ہم کیا کریں. ہم کہتے ہیں بھی کوئی حل نہیں ہے اس کا، آپ کسی اور کے خیمے میں تھوڑی گھس سکتے ہیں. وہاں گارڈ کھڑا ہوتا ہے، آپ کا نمبر دیکھتا ہے جب آپ خیمے میں جائیں گے، اگر آپ اس خیمے سے تعلق رکھتے ہیں. تو اب جو صورتحال ہے اس کو آپ کو ایسے ہی فیس کرنا ہے، سنت موقع آپ کی طرف ہوئی ہے، لیکن پیکج لیتے وقت آپ کو معلوم کرنا چاہیے تھا کاروان والے سے کہ بھئی خیمہ جو ہے وہ کہاں دو گے آپ مجھے، مینا میں دو گے یا مینا سے باہر دو گے. اور بڑا آسان تھا، آپ بارگیننگ کر سکتے تھے، ایک کاروان والے کے پاس اس طرح کا پیکج نہ ہو تو دوسرے کے پاس بندہ چلا جائے، اس کے پاس اس طرح کا ہوتا ہے. عام طور پر 50,000 سے 1,00,000 کا ڈفرنس آ جاتا ہے. اگر خیمہ مینا سے باہر ہے تو اتنے پیسے کم ہو جاتے ہیں. تو کاروان والے بہت سارے اس طرح کا پیکج بناتے ہیں کہ خیمہ باہر لیتے ہیں وہ, لیکن جو پرائیویٹ اسکیم سے جاتے ہیں ان کے پاس چوائس ہوتی ہے, ان کو پہلے سے معلوم ہو سکتا ہے. سرکاری اسکیم سے جانے والوں کو پتہ نہیں ہوتا کس کو کہاں خیمہ ملے گا, کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو خیر وہ تو مجبور بھی کہلائیں گے, انہیں پتہ ہی نہیں تھا, نہ ان کے اختیار میں تھا. لیکن جہاں بہت ساری چیزیں ہیں آپ کو پتہ ہو سکتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ بھی جا کے وہاں بندہ بیمار بھی ہو جاتا ہے نا, کئی طرح کی پرابلمس ہو جاتی ہیں. بعض لوگ تو طواف زیارت چھوڑ کر آ جاتے ہیں, بعض لوگ کئی واجبات چھوڑ کر آ جاتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہے فرائض کی ادائیگی, اس کے بعد ہے واجبات کی ادائیگی, اور اس کے بعد ہے سنت موقع کی ادائیگی. یہ تین مرحلوں میں حج کے مسائل پھیلے ہوئے ہیں. تو معلومات اگر ہوں گی, اور خیر الجلیسیل کتاب اگر آپ کے قافلے میں کوئی ایسا ساتھی نہیں ہے جو آپ کی رہنمائی کرے, تو کتاب بھی ایک بہتر ساتھی ہوتی ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ چونکہ نئی نئی اصطلاحات ہیں, نئے نئے الفاظ ہیں, پتہ کیسے چلے؟ ایک دم جب آپ پڑھیں گے وہاں جا کر تو کیسے پتہ چلے گا؟ ٹریننگ لینی ہوتی ہے, سیشنز اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں. یہ ٹریننگ سیشنز دعوت اسلامی کی مجلس حج عمرہ الحمدللہ بہت ایکٹیو ہے, اور یہ شروع کر دیتی ہے, اور بالکل مہینوں پر محیط ہوتی ہے اس کی ٹریننگ. تو غفلت تو ہماری ہوئی نا کہ ہم نے کوئی ٹریننگ لی نہیں. اگر ٹریننگ لے کر جاتے, تربیت لے کر جاتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل آپ کو درپیش نہیں آتے, حل ہو جاتے.
بعض لوگ جو ہے وہ طواف زیارہ کے بعد فوری نکلنے کی کرتے ہیں, لمحے چھوڑ دیتے ہیں.
جی بالکل ایسا بھی ہوتا ہے, خاص طور پہ جو مقامی لوگ آئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم پاپا جاتے ہیں, اب ہوٹل کا خرچہ کیسے برداشت کریں. حالانکہ خیمہ ہوتا ہے, خیمے میں اگر آپ نے پیکج لیا ہوا ہے, تصریح والے کو تو پیکج ملتا ہے, تو 12 تاریخ تک تو خیمے والے نہیں نکالتے آپ کو. تو رمی واجب ہے چونکہ, یعنی پہلے دن کی رمی واجب ہے, دوسرے دن کی واجب ہے, تیسرے دن کی واجب ہے, اور ایک صورت ایسی بھی ہے کہ چوتھے دن کی رمی واجب ہو جاتی ہے. تو کم از کم جو 3 دن ہیں ان کی رمی تو کی جائے گی.
قربانی کے جانور کی کھال کے خرید و فروخت کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟
جو جانور مر جاتے ہیں کیا ہم اس کی کھال کو استعمال میں لے سکتے ہیں؟
کیا قربانی کرنے والے جانور کی کھال اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں؟
دیکھیے کھال کی تجارت کی جہاں تک بات ہے تو دیکھا جائے گا کہ آپ کون ہیں, یعنی آپ اپنی جو قربانی کے جانور ہے اس کی تجارت کی بات کر رہے ہیں, یا آپ کسی چیریٹی ادارے کے ممبر ہیں. قربانی کی جو کھال ہے, ایک سوال اور بھی ہوا تھا, جس نے قربانی کی ہے وہ ایسے استعمال میں لا کر فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ جس سے کھال باقی رہے, جیسے چٹائی بنا لے, مسلح بنا لے, مشکزہ بنا لے, ایسی استعمال میں لانا اس کے لیے جائز ہے, لیکن تجارتی فائدہ اٹھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں اگر کسی غریب کو دینی ہے, اس کی نیت سے بیچا ہے, تو اس کی گنجائش موجود ہے. عام طور پر دینی مدارس, چیریٹی ادارے والے لے جاتے ہیں, دینی تنظیمات لے جاتی ہیں, تو وہ پھر جا کر ظاہر بات اس کو بیچیں گی, اور بیچ کر جو بھی جائز نیک مقاصد ہیں اس میں خرچ کریں گی. نیک مقاصد میں خرچ کرنا ضروری ہے, تو وہاں تو بیچا جائے گا. رہی بات یہ کہ جانور مر گیا اس کی کھال, تو یہاں دو طرح کے مسائل ہیں, اس میں مکسنگ ہو جاتی ہے بعض اوقات. ایک تو یہ ہے کہ وہ جانور جس پر اللہ کا نام لیا گیا, یعنی ذبح شرعی ہوا, تو ذبح شرعی ہونے کی وجہ سے اس کی چربی, اس کا گوشت پاک ہو جاتے ہیں, تو اس جانور کی جو کھال اتاری گئی وہ کھال پاک ہے, اس پر جو چربی لگی ہوئی وہ پاک ہے. لیکن جو مردار ہے, تو مردار جو ہے اپنی موت جو مرا ہے اس کا جو گوشت ہے وہ بھی پاک نہیں ہوتا, اس کی چربی پاک نہیں ہوتی. چونکہ کھال کے ساتھ چربی اور گوشت کے اجزاء لگے ہوتے ہیں, تو مردار کی کھال اگر کسی نے اتار لی اور اس کے بعد اس استعمال کے لیے ضروری ہے کہ وہ دباغت کے عمل سے کھال کو گزارے گا. دباغت کے عمل کے کئی طریقے ہیں, نمک لگانے سے دباغت ہوتی ہے, سب سے پہلے تو اس سے گوشت اور چربی اتاری جائے گی, پھر نمک وغیرہ لگایا جائے گا, بعض صورتوں میں دھوپ لگا کر بھی دباغت ہو جاتی ہے. تم جو مردار جانور ہو, ذبح شرعی اس کا نہ ہوا ہو, تو اس کی کھال کے لیے یہ ہے کہ دباغت ضروری ہوتی ہے. ذبح شرعی جہاں ہو اس کے کھال کے لیے دباغت ضروری نہیں ہوتی.
سوال یہ ہے کہ بڑا جانور جس میں 7 حصے ہوتے ہیں,
اگر گھر والے ایسے ہیں کہ پانچ حصے ان میں پانچوں پر قربانی واجب ہے, بقیہ دو حصے بچتے ہیں اور دو حصے میں لڑکے کی عقیقے کی کر دیا جاتا ہے کہ لڑکا ہے تو اس کے دو ہوتے ہیں بکرے, تو دو حصے بکرے بڑے جانور میں قربان عقیقے کر دیے جائیں, بقیہ پانچ جن پہ قربانی واجب ہے وہ کر کے سات حصے پورے کر دیے جائیں تو قربانی ہو جائے گی؟
یعنی بڑا جانور ہے اور اس میں
سات حصے ہیں,
سات حصے ہیں,
پانچ قربانی کے اور دو ایک ہی بچے, ایک ہی لڑکے کے دو عقیقے, چونکہ ایک لڑکے کے لیے دو بکرے ہیں نا.
جی چونکہ بڑے جانور میں عقیقہ جو ہے وہ شامل ہو سکتا ہے, تو دو حصے اگر کسی نے شامل کیے ہیں تو یہ بھی عبادت ہی کی نیت ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا قربانی پر, قربانی ادا ہو جائے گی.
سوال چلائیں.
میرا سوال یہ ہے کہ ذبح کے وقت جو جانور پر چھری پھیری تو قصائی نے اس پر تکبیر پڑھی اور ہم نے نہ پڑھی, تو کیا قربانی ہماری ہو جائے گی؟
نہیں, اس میں یہی ہے کہ جان بوجھ کر اگر تکبیر نہیں پڑھی نا, چونکہ وہ جو قصائی ہے وہ تو تکبیر پڑھ ہی رہا ہے اور مجھے کیا پڑھنے کی ضرورت, تو یہ کہلائے گا جان بوجھ کر نہ پڑھنا, تو ایسی صورت میں جانور حلال نہ ہوا. ہاں, جبکہ یہ کہ چھری اس کے ہاتھ میں, ہاں کہ جیسے قصائی کا بھی ہاتھ ہے اور اس دوسرے بندے کا بھی ہاتھ ہے چھری پہ, اور اب اس نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی, یعنی یہ سوچ کر کہ چونکہ قصائی تو پڑھ رہے تو مجھے کیا پڑھنے کی ضرورت, تو یوں اس نے چھوڑ دی, تو یوں اس نے تکبیر چھوڑ دی, تو لہذا اب یہ جانور حلال نہ ہوا.
بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی چونکہ ہمارے نام کا جانور ذبح ہو رہا ہے تو ہم جو نا وہ ہم بھی تکبیر پڑھیں. اگر آپ کا ہاتھ نہیں لگا ہوا جانور پر, چھری آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, معاملہ آپ نہیں کر رہے, تو آپ پر جو ہے وہ تکبیر پڑھنا ضروری نہیں ہے. نیت کر لینا, نیت دل کے ارادے سے ہوتی ہے, آپ نے نیت کر لی کہ میری طرف سے جانور ہے, یہ کافی ہے.
La mia domanda è, un soggetto era completamente sano quando il pellegrinaggio era diventato obbligatorio per lui, ma ora è disabile, in più povero. In una situazione del genere che cosa dovrebbe fare?
ترجمہ جو ہمیں نظر آیا اس کے مطابق حج فرض ہو گیا تھا اور اب یہ ہے کہ جانے پر قادر نہیں ہے, تو حج فرض ہونے کے بعد اگر کوئی معذور ہو جاتا ہے یا پیسے اس کے پاس نہیں ہوتے تو فرضیت تو اپنی جگہ پر برقرار رہے گی, اور فرضیت برقرار رہنے کی وجہ سے حج ساقط نہیں ہوگا. اب انتظار کیا جائے گا استطاعت کا کہ بھائی پیسے آ جائیں تو جائے, اس موقع پر جو ہے وہ قرضہ لینے کی بھی ترغیب ہے کہ قرضہ لے کر جائے تاکہ جو فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے. اب بالفرض آخری وقت آ جاتا ہے اور پتہ ہے کہ جی حج میں نہیں کر پاؤں گا, تو وصیت کرنا اس پر واجب ہو جائے گا. بعض اوقات ایسے مال و اسباب بندے کے پاس ہوتے ہیں کہ جنہیں بیچ کر جانا زندگی میں تو ضروری نہیں ہوتا, جیسے رہنے کا گھر ہے, اب اس کو بیچ کر جانا تو ضروری نہیں ہے لیکن یہ رہنے کا گھر ترکیے میں تو جائے گا, تو ورثہ کی پھر یہ ذمہ داری ہوتی ہے, کم از کم تہائی مال میں وصیت جاری ہو سکتی ہے, تو اس نے جو وصیت کی ہے تو اس کے ترکے سے حج بدل کے لیے بھیجیں, جبکہ وہ ترکہ جو ہے وہ تہائی مال کے اندر اندر ہے, یعنی وہ جو اخراجات ہیں تہائی مال کے اندر اندر ہیں, تو ان کے لیے بھیجنا ضروری ہوگا. اور اگر کم بھی ہیں اور اپنی طرف سے بھیج رہے ہیں تو بہرحال اس کی ممانعت تو نہیں ہوگی, تو یہ وہ صورت بنے گی جو حج بدل فرض کی صورت ہے. بعض اوقات حج فرض نہیں ہوا ہوتا, ایک بندہ ہے وہ سوچتا ہے کہ میرے ماں باپ تو صاحب استطاعت نہیں تھے, غریب تھے, میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں, چلو میں ماں باپ کی طرف سے بھی حج کر لیتا ہوں, تو اس طرح کا جو حج ہے وہ نفلی حج بدل کہلاتا ہے. تو یہ جو نفلی حج بدل ہوتا ہے اس میں بندہ اپنی طرف سے حج کرتا ہے, اپنی طرف سے تلبیہ کہتا ہے اور پھر اپنے والد صاحب کو والدہ کو جسے چاہتا ہے اسے ایصال کرتا ہے, جبکہ جو پہلی جو صورت بیان ہوئی جو سوال کے مطابق تھی وہاں فرض حج بدل کی صورت ہوتی ہے اور اس میں جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے اس کی طرف سے تلبیہ پڑھا جاتا ہے, اس کی طرف سے ہی نیت کی جاتی ہے.
صلو علی الحبیب صلی
اللہ علیہ وسلم. جانشین امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ 9 ذوالحجہ یوم عرفات کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟
حضرت سیدنا ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے. رم المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی علیہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جو اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اسے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد.
مٹمٹ اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور جوابات اور درست جواب دینے والے عاشقان رسول کے نام سنتے ہیں. سوال، سفید بال کو کس کا نور کہا گیا؟ جواب، اسلام کا نور. سوال، کیا گونگا گونگوں کی امامت کروا سکتا ہے؟ جواب، جی ہاں. سوال، بقرعید میں نماز عید سے پہلے کھانا مستحب ہے یا بعد میں؟ جواب، نماز عید کے بعد. درست جواب دینے والے عاشقان رسول میں غلام رسول اتاری ملتان شریف، بنت عبد المجید اتاریہ واہکینج، بنت جاوید اتاریہ، بنت شاہد اتاریہ باغبان پورا لاہور، بنت منور حسین سیالکوٹ، ام عفان اتاری کراچی، محمد عامر مشتاق اتاری جھنگ. درست جواب دینے والے عاشقان رسول میں قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام غلام رسول اتاری ملتان شریف. ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیدان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 12 مہینے تک گھر پر ماہنامہ فیدان مدینہ رنگین شمارہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ عز و جل. اسی طرح ذوالحجۃ الحرام کے نفلی روزوں کا الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کی طرف سے میں مدنی ذہن دیا گیا ہے اور یہ تحریک جاری ہے، اس تحریک میں بھی حصہ لیں. ابھی ہمیں جو کارکردگی موصول ہوئی ہے آئیے وہ سماعت کرتے ہیں. 5 روزوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 20,421، اسلامی بہنوں کی تعداد 16,212، تین روزوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 28,941، اسلامی بہنوں کی تعداد 12,549، دو روزوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 36,245، اسلامی بہنوں کی تعداد 20,916، اور ٹوٹل یوں نیتیں بن رہی ہیں 135,284۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
مدنی مذاکرہ